الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نزل المحسنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم کسی بھی قوم یا کسی بھی معاشرے کا جو ایک اہم جز ہے ایک اہم پارٹ ہے وہ اس قوم کی اس امت کی اس نیشن کی اس معاشرے کی ینگ جنریشن ہے نوجوان نسل ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس قوم کسی بھی قوم کسی بھی نسل کسی بھی معاشرے کو جو لے کے چلنے والی جو اس کی قوت ہے اس کی موٹیویشن ہوتی ہے وہ اس کی ینگ جنریشن ہوتی ہے اور وہی لوگ اس وقت بھی کسی معاشرے کی باغڈور سنبھالتے ہیں ڈسیزن لیتے ہیں اور آگے چل کے بھی اسی ینگ جنریشن نے اس نیشن کی یا اس معاشرے کی باغڈور سنبھالنی ہوتی ہے اور اگلی امپورٹنٹ چیز اس ینگ ایج کے اندر یہ ہوتی ہے نوجوان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ کچھ نئے ایکسپیرینس ہوتے ہیں لائف کے کچھ نئے ایکسپیرینس ہوتے ہیں زندگی کے نئے تجربات ہوتے ہیں تو اگر اس کے متعلق پتہ نہ ہو کوئی ٹریننگ نہ ہو تو کئی بار انسان غلطیاں کرتا ہے اور جب غلطی کرتا ہے اور اس کے بعد سیکھتا ہے تو کچھ غلطیاں تو ریورسیبل ہوتی ہیں کہ انسان غلطی سے سیکھ کے گرو کر لیتا ہے لیکن کچھ غلطیوں کے ریزلٹ جو ہیں وہ دائمی ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے آ جاتے ہیں ریورسیبل ہوتے ہیں تو دین اسلام نے یہ گائیڈنس دی کہ جب ایک شخص جوانی کے قدم جدید پہ قدم رکھے جوانی کو پہنچے تو اس کو گائیڈنس دینی چاہیے یعنی کہ اس کو قرآن و حدیث پڑھنا چاہیے اس کا علم حاصل کرنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر پوری زندگی کی گائیڈنس اور نہ صرف دنیا کی گائیڈنس ہے معلومات ہے رہنمائی ہے بلکہ آنے والی زندگی جو موت کے بعد کی زندگی اس کی بھی رہنمائی ہے تو یہ بات نہیں ہے کہ دین اسلام صرف ہمیں آخرت کے متعلق بتاتا ہے بلکہ اس زندگی گزارنے کا طریقہ یہ بتاتا ہے کہ جو موت سے پہلے ہم نے زندگی گزارنی ہے وہ کیسے ہم فروٹفل گزار سکتے ہیں کیسے اس کے بیسٹ آؤٹ کم لے سکتے ہیں کیسے اس کے اندر سے کامیابی نکال سکتے ہیں کامیاب ہو سکتے ہیں تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ جیسے ہی وہ ہوش سنبھالے تو اس معلومات کو گیدر کرے اور اس میں بہت بڑا رول پیرنٹس کا بھی ہوتا ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں گھر کے بڑے ہوتے ہیں ان کا بھی رول ہوتا ہے کہ اپنی جو ینگ جنریشن ہے جو نسل ہے اس کا خیال کریں اس کو معلومات مہیا کریں قیامت کے دن پوچھا جائے گا پیرنٹس سے یا بڑوں سے کہ انہوں نے کیا فکر کی اپنی ینگ جنریشن کی انہوں نے کیا فکر کی اپنی نوجوان نسل کی کیا انہیں معلومات مہیا کی یا بس ان کو خود رو پودے کی طرح چھوڑ دیا کہ جو جیسے مرضی اگ جائے بلکہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ باغ یا گلشن تب بنتا ہے کہ جب پودوں کی کیئر کی جاتی ہے اگر پودوں کی کیئر نہ کی جائے تو پھر تو ایک جنگل کا سما ہوتا ہے کہ خود رو پودے نکلتے ہیں جڑی بوٹیاں نکلتی ہیں اور پھر وہاں پہ ایک جنگل کا سما پیدا ہو جاتا ہے کہ کیڑے مکوڑے اور دوسری قسم کی چیزیں وہاں پہ آ جاتی ہیں تو گلشن بنانے کے لیے محنت لگتی ہے اور گلشن بنانے کے لیے ایکچوئل محنت ہوتی ہے جب پودا چھوٹا ہوتا ہے اس کی کیئر کرنا تراش فراش کرنا اس کو ایسا انوائرمنٹ دینا کہ وہ فروٹفل پودا بنے اسی طرح انسان کو بھی اگر کامیاب انسان بنانا ہے انسان کو بھی معاشرے کے لیے سود مند بنانا ہے فائدہ مند بنانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ایک رہنمائی کی جائے اس کو کچھ بتایا جائے اس کا بہترین موقع ہوتا ہے کہ جب وہ ٹین ایجر پہ پہنچتا ہے وہ ہوش سنبھالتا ہے تو جہاں اس کے اسکول کالج کی فکر کی جاتی ہے وہاں ساتھ یہ بھی فکر ہونی چاہیے کہ یہ بحثیت انسان کیسا بن رہا ہے بحثیت مسلمان کیسا بن رہا ہے اس کے اندر کیا اخلاقی خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، خامیوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، خوبیاں کیسے پیدا کی جا سکتی ہیں، سب چیزیں بڑوں کا کام ہے کہ اس کو پرووائڈ کریں، اس کو اس کی معلومات مہیا کریں. اب یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بتانا ہے ایک نوجوان کو. اب پوری زندگی کے اندر کیا کیا ہوتے ہیں، کیا مسائل ہوتے ہیں، کیا چیلنجز ہوتے ہیں، کیا ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، یہ سارا آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کے اندر بتانا ممکن نہیں ہے. لیکن جتنا ہو سکے گا اس کے متعلق ٹپس دی جائیں گی کہ یہ کچھ امپورٹنٹ ٹپس ہیں، اور اگر کبھی موقع ملا تو اس کو کسی اور سیشن میں انشاءاللہ فردر الیبوریٹ کر دیا جائے گا. اب پورے کا پورے قرآن و حدیث اس سے بھری ہوئی ہے، پوری کی پوری قرآن و حدیث گائیڈ کر رہی ہے انسان کو کیسے زندگی گزارنا. تو ایز این ایگزامپل آج کی سٹنگ میں انشاءاللہ ایک صورت مبارکہ کو فوکس کریں گے، اور اس کے اندر سے دیکھیں گے کہ کیا کیا ٹیچنگز میں ملتی ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. اور وہ صورت مبارکہ جو ہے وہ ہے سورہ یوسف، کیونکہ سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق ایک پوری سٹوری ذکر کی، ایک پورا قصہ بیان کیا اور مکمل طور پہ بیان کیا، اور اس کے اندر زندگی گزارنے کے بہت سارے پہلوؤں کو الیبریٹ کر دیا، بتا دیا کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، کیا چیلنجز ہوتے ہیں، کیا مسائل ہوتے ہیں، ان کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے. تو اس کو گو تھرو کریں گے تو اس کے اندر سے کئی پوائنٹس مل جائیں گے، تو انہیں پہ فوکس کر کے تو بات کو الیبریٹ کیا جائے گا. تو مختصر طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کے 11 بھائی تھے. اب ہوا کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے لاڈلے تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے. اب یہ بات جو تھی ان کے بھائیوں کو نہیں بھائی کہ کیوں حضرت یوسف علیہ السلام ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اور کیا ہوا کہ انہوں نے بھائیوں نے ایک پلان بنایا جیلس ہو کے، حسد میں آ کے، کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو ختم کر دیتے ہیں اور ان کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں تاکہ جو والد کی محبت ہوتے ہیں وہ ختم ہو اور ہم پہ توجہ رکھا. تو پھر انہوں نے پلاننگ یہ کی کہ ان کو قتل کر دیں، لیکن بھائیوں نے، دوسرے بھائیوں نے مشورہ دیا قتل نہ کریں بلکہ ایسا کریں ان کو کسی کنویں میں ڈالیں یا کہیں دور رکھیں تاکہ، یعنی کہ قتل کا گناہ نہ ملے بلکہ ان سے جدائی ہو جائے. اور انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جا کے انہیں کہا کہ ہمیں اجازت دیں کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جائیں اور ایک کھیل کھیلیں، پکنک منائیں، سیر کریں، تو آپ ہمیں اجازت دیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے نیشنی نہیں مانے، لیکن ان کے اصرار پہ وہ مان گئے اور یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے. اب جب یوسف علیہ السلام ساتھ چلے گئے تو وہاں پہ انہوں نے یہ کیا کہ ان کو ایک کنویں میں پھینک دیا، اور یہ سوچا کہ اس کے اندر ہی ان کا کوئی معاملہ ہو جائے گا اور یہ نہیں آئیں گے واپس، پر ان سے ہماری جدائی ہو جائے گی. اور پھر ان کا کرتا اتارا اور کرتا اتار کے جانور کو ذبح کیا اور اس کا خون اس کرتے پہ لگایا، اور وہ کرتا لے کے باپ کے پاس آ گئے کہ والد صاحب یہ ہم کھیل رہے تھے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑا ہوا تھا اور پیچھے سے ایک بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا. تو یہ انہوں نے ایک سٹوری بنائی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں صبر کروں گا، میں نے کہا تھا کہ اس کی کیئر کرنا، لیکن جو معاملہ ہوگا میں اس کو صبر کروں گا. ادھر سے کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، ایک قافلہ گزر رہا تھا، قافلے والوں نے کو پانی چاہیے تھا، انہوں نے اندر ڈول ڈالا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع غنیمت جانا، ڈول کو پکڑا اور باہر آ گئے. تو قافلے والوں نے دیکھا یہ ایک لڑکا ہے، چھوٹا بچہ ہے، تو اس وقت بکتے تھے غلام، تو انہوں نے سوچا مصر میں جا کے ان کو بیچ دیتے ہیں. اور انہوں نے پلاننگ کے مطابق مصر گئے، ان کو بازار میں جا کے بیچ دیا، اور وہاں پہ جو مصر کا ایک وزیر تھا وہاں موجود تھا، اس کو اولاد نہیں تھی، تو اس نے ان کو خریدا اور سوچا کہ ان کو بیٹا بنا دیتے ہیں اور اپنے گھر میں پالنا شروع کر دی. اب ان کی پرورش ہو رہی ہے وزیر کے گھر میں، اور وہ بڑے ہوئے جوانی کو پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکمت و علم عطا فرمایا جوانی میں. اور یہی آیت مبارکہ بھی شروع میں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ولما بلغ اشدہ آتینا حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین، اور جب یوسف علیہ السلام کی بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت و علم عطا کیا، اور جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ تو یہ ہے جوانی نبی کی، اس میں کیا خاص بات ہے؟ حکمت و علم۔ اور کہا کہ محسنین نیک صالح تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ حکمت و علم دی، اپنا ایک تعلق دے دیا، انہیں علم دے دیا، ان کو ایک گائیڈنس دے دی۔ اب اس کے کیا رزلٹ نکلے کہ اسی گھر میں پھر ان کو جو وہ وزیر کی بیوی تھی اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا وہاں پہ کہ جب مائل کرنے کی کوشش کی تو اس عورت نے دروازے بند کر کے مائل کیا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے، اور بھاگتے ہوئے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ دروازہ بند ہے میں کہاں جاؤں گا، اس بھاگے جو بھی ساتھ یعنی قوت تھی انہوں نے استعمال کی، ہوا یہ اللہ کا دروازہ کھل گیا اور باہر جو وزیر کا شوہر تھا وہ موجود تھا۔ تو وہاں پہ اس عورت نے اپنی بات بدل دی اور کہا کہ یوسف علیہ السلام کی نیت غلط تھی، میری نیت غلط نہیں تھی۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا یوسف علیہ السلام کی مدد کی کہ ایک گواہی دینے والے بچے نے گواہی دے دی کہ نہیں، ان کی قمیض دیکھیں وہ پیچھے سے پھٹی ہے، جو اس سے بات کی دلیل ہے کہ ان کی نیت غلط نہیں تھی بلکہ عورت کی نیت غلط تھی۔ پھر مختصر ہوا یہ کہ شوہر کو اندازہ ہو گیا کہ عورت کی نیت غلط تھی، تو انہوں نے لیکن اپنی بیوی پر پردہ ڈالا، اور الٹیمیٹلی وہ بیوی باز نہ آئی اور دل اس کی ڈیمانڈ جاری رہی، حتیٰ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ میں ان کے مکر سے جو یہ عورتیں سب چاہتی ہیں مصر کی ان کے مکر سے بچنا چاہتا ہوں، اور اس سے بہتر مجھے جیل ہے کہ مجھے جیل میں ڈال دیا، اس سے بہتر ہے کہ میں ان کے مکر میں آ جاؤں اور ان کی جو مجھے جس طرح پسانا چاہتی ہیں اس سے پھسل جاؤں۔ اور اللہ کی طرف سے ہوا بھی یہ کہ ان عزیز مصر نے ہی فیصلہ کیا ان کو جیل میں ڈال دو تاکہ یہ اسکینڈل ختم ہو، اور انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام رہے، وہاں پہ اور قیدی بھی تھے، جو انہوں نے کچھ خواب دیکھا، خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی، تو ان میں سے ایک قیدی کو قتل کر دیا گیا، ایک ہی رہائی ہوگی۔ جو رہا ہوا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بادشاہ کو جا کے بتانا کہ میں مظلوم ہوں، میں معصوم ہوں، مجھے بغیر قصور سے قید کیا گیا ہے، تو جا کے یاد دہانی کرانا، لیکن وہ بھول گیا اور کافی اثر گزر گیا، یعنی کئی سال گزر گئے وہ جیل میں پڑے رہے۔ ادھر پھر بادشاہ کو ایک خواب آیا اور وہ خواب کی تعبیر پوچھتا پھر رہا تھا، تو اس شخص کو یاد ہے کہ ہاں جیل میں وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، انہوں نے خواب کی تعبیر صحیح بتائی تھی، تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ میں شخص کو جانتا ہوں جو خواب کی تعبیر بتاتا ہے اور وہ جیل میں ہے، تو بادشاہ نے کہا فوراً جاؤ خواب کی تعبیر دیکھتے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتا دی کہ یہ خواب کی تعبیر ہے، اور اس شخص نے جا کے بادشاہ کو بتایا خواب کی تعبیر یہ ہے، اور اس میں اس طرح تھا کہ کہت آنے والا تھا، خواب آیا تھا بادشاہ کو کہ کچھ بہن جو گائے ہیں دوسری گائے کو کھا رہی ہیں، تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کا کیا مطلب تھا، تو اس کی تعبیر یہ تھی کہ کچھ سال آئیں گے اچھے سے، یعنی کہ جتنی پیداوار ہوگی، لیکن کچھ تو کہت کے سال آئیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ ایسا کرنا کہ یہ جو اچھے سال ہوں گے پیداوار والے، اس میں تم اپنی پیداوار کو کچھ بچا لینا اور اس کے لیے رکھنا جب کہت آئے گا، یہ انہوں نے مشورہ دیا تھا۔ اب بادشاہ کو مشورہ پسند آیا کہ نہ صرف خواب کی مجھے تعبیر پتہ چل گئی بلکہ مشورہ بھی مل گیا کہ کرنا کیا ہے، اس نے فوراً کہا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے وہاں کہا کہ پہلے میرا معاملہ کلیئر کریں، مجھے بے قصور ثابت کریں، پھر میں نکلوں گا۔ تو بادشاہ نے تحقیق کی اور ان کی جب بے قصور ثابت ہو گئے تو یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے اور بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے، تو بادشاہ نے کہا کہ ہم آپ کو آفر کرتے ہیں کہ آپ اس مقصد بیٹھے آپ کو ڈسیزن کریں کیا کرنا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے یہ مقصد دے دیں اور میں آپ کو امانت داری سے بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے، اور یہ پلاننگ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ مزارت مل گئی اور وہ سودے پہ بیٹھ گئے۔ اب یہ ذہن میں رہے گی کیا کہتا ہے، کنویں میں تھے اور کنویں سے اب یہاں پہنچ چکے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اب کنویں سے نکل کے وزارت میں پہنچ گئے۔ اب اسی دوران سے وہ کہت کے سال آئے، پہلے سال آئے جب یوسف علیہ السلام نے سارا غلہ اکٹھا کر لیا، اور پھر کہت کے سال آ گئے، جب قحط کے سال آئے تو پھر پورے علاقے میں قحط تھا اور وہاں بھی قحط پڑا جہاں یعقوب علیہ السلام ان کے فادر تھے اور بھائی رہتے تھے, وہ ان پہ بھی قحط آ گیا. اب ان کو بھی کھانے کو نہ ملا تو ان کو پتہ چلا کہ مصر کے اندر کھانا ملتا ہے پھر تو وہاں سے جا کے قضا لیا جا سکتا ہے, تو بھائی وہاں پہ گئے اور غلہ وہاں پہ جا کے لے لیا. اب یوسف علیہ السلام نے جان لیا. اب ذہن میں رہے کہ ڈیکیڈ گزر چکے ہیں, کئی سال گزر چکے ہیں, یوسف علیہ السلام جوان ہو چکے ہیں, داڑھی آ چکی ہے, تو اب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا کہ یہ بھائی ہیں اور یہاں تک پہنچ گئے. یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا لیکن شو نہیں کیا کہ میں یوسف ہوں. تو پھر قصہ مختصر کہ انہوں نے احسان کیا یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے ساتھ کہ ان کو مال بھی واپس کر دیا, غلہ بھی دے دیا, تو اور کہا کہ اگلے سال آنا اور سارے بھائیوں کو ساتھ لے کے آنا. تو پھر وہ اگلے سال آئے, بھائی اور ایک بھائی جو پچھلی بار نہیں لائے تھے ان کو بھی لے آئے, اور الٹیمیٹلی پھر انہوں نے ایک ہیلا کیا اور ہیلے کے ذریعے اس بھائی کو جو ایکسٹرا بھائی تھا جو ان کا ایکچولی دوسری بھائی تھا بنی امین, ان کو اپنے ساتھ رکھ لیا. میں مختصر کیونکہ میں نے کچھ پوائنٹ الیبریٹ کرنا ہے تو اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں آگے. تو ان اس بھائی کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور پھر واپس اپنے وہ جو سارے باقی بھائی تھے والد کے پاس گئے روتے ہوئے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو گیا ہے, لیکن اللہ چاہیے تھا. تو الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ وہ اگلی بار آئے اور بھائی کے پاس کہا کہ ہمارا مال نہیں ہے, ہم سے رحم کریں, ہم سے صدقہ کر دیں, ہمیں کچھ کھانے کو دے دیں, کچھ دے دیں. تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں, وہ بھائی کہ جس کو تم نے کنویں میں پھینکا تھا, میں یوسف ہوں. اب جب انہوں نے یہ ڈسکلوز کیا تو ان کو شرمندہ ہو گئے, لیکن یوسف علیہ السلام نے سب بھائیوں کو کہا تمہیں میں معاف کرتا ہوں, تم نے جو کیا کیا میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا, اور جب اپنے میرے والد یعقوب علیہ السلام کو ادھر لے آؤ. جب وہ وہاں یعقوب علیہ السلام کو لے کے آئے یہاں پہ مصر کے اندر, تو سب سارے بھائی جو تھے ان کے آگے سجدے میں گر گئے یوسف علیہ السلام کے, اور یہ تعظیم کا سجدہ جو ان کی شریعت میں جائز تھا وہ انہوں نے کر دیا. اور ایکچولی یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ایک خواب آیا تھا جو انہوں نے اپنے والد کو بتایا تھا کہ والد صاحب مجھے خواب آیا, اور خواب کیا تھا کہ 11 ستارے سورج و چاند مجھے سجدہ کر گئے. تو والد جان گئے تھے کہ نبی تھے, جان گئے تھے کہ انہیں جو اونچا مقام ملنے والا ہے, تو وہ ایکچولی اس خواب کی تعبیر تھی جو سالوں بعد پوری ہوئی کہ سب آگے سجدے میں گر گئے تھے, کہ وہ 11 ستارے ان کے بھائی تھے, سور چاند کے والد تھے, وہ سب سجدے میں تھے. تو انہوں نے وہ کہا کہ دیکھیں میرے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی, یوسف علیہ السلام نے کہا. اب یہ ایک واقعہ ہے, مختصر طور پر میں نے بتایا یہ واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کا جو سورہ یوسف میں ذکر ہے, لیکن اس کے اندر اتنے کی پوائنٹس ہیں جو کہ کسی بھی شخص کے لیے زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے, ایک رہنمائی ہے, ایک گائیڈنس ہے. اور خاص طور پہ نوجوان جو زندگی گزارنا شروع کرتا ہے اور قدم رکھتا ہے کہ اس نے پلان کرنا ہوتا پوری زندگی کو, اب اس کے لیے پوری گائیڈنس اسے موجود ہے. اور کچھ پوائنٹس میں ان میں سے ہائی لائٹ کرتا جاتا ہوں, اس واقعے کو مد نظر رکھیے گا. پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات شروع میں کی سورت یوسف کے کہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین, کہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تم سے واقعہ پوچھے ان کے لیے یوسف ان کے بھائیوں کے حالات میں بڑی نشانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہترین قصہ ہے اور اس کے اندر تمہارے لیے رہنمائی موجود ہے, گائیڈنس موجود ہے اس واقعے کے اندر, ان کو نکالو اپنی زندگی میں اپلائی کرو. تو پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے کسی بھی نوجوان کو, کسی بھی شخص کو, یا بڑے ہیں تو ان کو جو سمجھانا چاہیے نوجوان کو, اسے زندگی کی ڈیفائن کر دینا زندگی ہے کیا. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ بچپن سے کئی بار اس کو یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ زندگی کو کیسے ڈیفائن کیا جائے. زندگی کیا بس یہ سانس لینا اور دل کی دھڑکن کا نام ہے؟ زندگی کیا بس خواہشات کو پورا کرنے کا نام ہے؟ زندگی کیا بس کسی پیک کو, کسی ایم کو اچیو کرنے کا نام ہے؟ زندگی ہے کیا, میں کیا کرنے لگا ہوں آگے؟ تو یہ اسے پتا ہونا چاہیے کسی بھی نوجوان کو زندگی ہے کیا, اور یہ بڑوں کا کام ہے اسے بتائیں. اور قرآن یہ بتاتا ہے مختصر طور پر, وہ یہ ہے کہ زندگی یہ نہیں ہے کہ اپنی خواہشات پوری کرو. اب یہ بات ذہن میں رکھیں, ایکچولی زندگی ہے کیا؟ انسان دنیا میں آیا ہے, اب اس کی ساتھ کوئی نیڈس ہیں, کوئی نیسیسٹی ہے, ضروریات. مثال کے طور پہ کھانا پینا اس کی ضرورت ہے, لباس اس کی ضرورت ہے, شادی اس کی ضرورت ہے, کوئی سواری چھت اس کی ضرورت ہے, یہ سب ضروریات ہیں, اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو پورا کرو, پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کچھ خواہشات رکھی ہیں، ڈیزائر ہر شخص کے اندر کچھ خواہشات رکھی ہیں، ڈیزائر ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی رینج رکھ دی کہ بس جہاں تک الاؤ ہے اس سے باہر تمہیں الاؤ نہیں، یعنی خواہشات کو پورا کیا جا سکتا ہے لیکن رینج کے اندر. اور ساری زندگی یہ ٹیسٹ انسان کا چلتا ہے کہ اس رینج کو کراس کرتا ہے کہ نہیں، باؤنڈری لائن کراس کرتا ہے کہ نہیں. یہ رینج رہے، باؤنڈری لائن کے باہر بھی خواہشات ہوتی ہیں اور انسان کی قوت بھی ہوتی ہے اس کو پورا کرتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا کہ نکاح کر دیا، اب یہ ضرورت بھی تھی اور اس میں بھی بیسٹ بیسٹ ہاؤس کو چوز کرنا اپنی خواہش کے مطابق یہ بھی الاؤ، لیکن اس کی باہر کسی اور قسم کی آپشن کو اویل کرنا یہ اللہ تعالیٰ منع کر دیا. اور لیکن اس طرف آپشن اویلیبل بھی ہے اور قوت بھی ہے اس کو اویل کرنے. اب یہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ کرتا ہے کہ نہیں اس، یعنی اویل دوسری طرف کے آپشن کو اویل کرتا ہے کہ نہیں. اور شیطان ساری زندگی یہ قوت لگاتا ہے یہ باؤنڈریز کو کراس کر جائے اور دوسری طرف کی جو آپشن ہے ان کو اویل کرے. اب جو شخص اس چیز سارے فنومینا کو نہیں جانتا، اس سارے پروسیس کو نہیں جانتا، وہ کیا ہوتا ہے خواہشات کی زندگی، وہ کہتا ہے خواہش پوری کرو، مجھے کیوں لمیٹائز کیا جاتا ہے، مجھے کیوں بتایا جاتا ہے میری باؤنڈریز ہے، مجھے کرنے دو، میں باؤنڈری نہیں ہے، میں تو جو مرضی دل میں آئے گا کرے. اور یہ وہ تصور ہے کہ جو دل میں آئے کر دو، جو دل میں آئے کر دو، باؤنڈری لائن کوئی کچھ نہیں ہے. یہ زندگی کا تصور کئی بار کیا جاتا ہے جو بالکل غلط ہے. زندگی یہ ہے کہ خواہشات ہیں، اس کی ایک باؤنڈری لائن ہے. جائز خواہشات کر سکتا ہے انسان لیکن کچھ ناجائز خواہشات نہیں ہیں. خواہش ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہتی ہے نہیں کرنا. کان کا استعمال، ایک بہت ساری چیزیں انسان اچھی سن سکتا ہے لیکن کچھ اللہ تعالیٰ نے منع کر دی موسیقی نہیں سن سکتے. زبان کے ذائقے چکھ سکتے ہو لیکن کچھ چیزوں سے منع کر دیا، سور نہیں کھانا، شراب نہیں پینی. اور ذہن میں رکھیں کہ ضروریات کی بات ہو ہی نہیں رہی، یہ خواہشات کی بات ہو رہی ہے. ضروریات تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے، ضروریات کی جب بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اگر مردار کھانا پڑے تو کھا سکتے ہو، اگر کچھ کھانے کو نہیں پڑے. یہ سب خواہشات کو لمیٹائز کیا کہ کچھ جائز ہے کچھ ناجائز ہے. اور ساری عمر یہ انسان کا ٹیسٹ کرتا رہتا ہے. اب یہ جو چیز ہے نا انسان کے اندر جو خواہشات پیدا کرتی ہے، جو ڈیزائرز کو پیدا کرتی ہے، اسے نفس کہتے ہیں، نفس کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے اندر ایک نفس رکھا ہے اور نفس کی تیزی سے ہوتی ہے. جب انسان جوان ہوتا ہے تو موسٹ آف دا ٹائم جو نفس کی تیز ہوتی ہے نا، اسے نفس امارہ کہتے ہیں. اسی طرح یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ نفس ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نفس امارہ. ان نفس لامارکم بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میں جو اس گناہ سے رک گیا ہوں جو عورت نے اپنی طرح مائل کیا تھا، تو یہ میرا اپنا کمال نہیں، اللہ کا رحم ہے. اور یہ انہوں نے کہا کہ واقعی کہ نفس تو برائی کی تلقین کرتا رہتا ہے، ہاں میرا رب میں رحم فرما دے تو بات اور ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان بڑا مہربان ہے. تو یہ انہوں نے بتا دیا تھا کہ نفس ہمارا ہوتا ہے اور وہ برائی کی طرف لاتا ہے. تو پہلی اسٹیج جو ہوتی ہے نفس کی، وہ نفس ہمارا ہوتا ہے. پھر انسان جو اس پہ محنت کرتا ہے تو نیکسٹ اسٹیج پہ انسان پہنچ جاتا ہے جس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. اب اس کی کیا ہوتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے انسان کو کہ میری کوئی باؤنڈری لائن ہے، میری ہر خواہش نہیں پوری کر سکتا، کچھ خواہشیں پوری کر سکتا. تو لیکن وہ اس اٹریکشن کے اندر، اس خواہشات کے اٹریکشن کے اندر اس باؤنڈری کو کراس کر جاتا ہے اور اس کو کراس کر کے جب ناجائز کی طرف چلا جاتا ہے تو اس سے وہ پچھتاتا بھی ہے کہ میں کیوں کر گیا. یہ ان بٹوین اسٹیج کو نفس لوامہ کہتے ہیں. اور آخر کار پھر انسان کو ایک اسٹیج مل جاتی ہے جب وہ محنت جاری رکھتا ہے. اور یہ جو بات اس آیت مبارکہ میں کہی گئی کہ اللہ جس پہ رحم کر دے اور اللہ کی رحمت کی وجہ جس پہ پڑ جاتی ہے، اس کو الٹیمیٹلی اسٹیج مل جاتی ہے جس کو نفس المطمئنہ کہتے ہیں. کہ اس وقت وہ کنٹرول کر لیتا ہے ہر خواہش، وہ سمجھ جاتا ہے کہ میری یہ لمٹس ہے، میں اس سے کراس نہیں کروں گا. اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں کہ وہ مطمئن ہو جاتا ہے وہ رینج کے اندر، کہ وہ کراس کرنے کا نہ سوچتا ہے نہ کوشش کرتا ہے. تو یہ ساری اسٹیجز ہیں. اب زندگی کو ہر شخص کو جاننا چاہیے کہ دنیا اسی کا نام ہے. مجھے ساری عمر آپشن ملتی رہیں گی رینج کے باہر، کہ ادھر بھی کچھ چیز ہوگی، شیطان اٹیک کرے گا، دنیا اٹیک کرے گی کہ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، یہاں بہت لذت ہے مزہ ہے، لیکن میں نے اس کو اپنے آپ کو لمیٹائز کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ میں لمٹس کراس کر جاؤں. تو اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ مجھے پتا ہو میں لمٹ کیا ہے. اس کو کہتے ہیں علم حاصل کرنا. اسی لیے کہا گیا علم حاصل کرنا مرد اور فرض ہے. ہر انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کی لمٹ کیا ہے، ہر انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیا اس کی باؤنڈری لائنز ہے، کہاں تک اس نے لمٹائز کرنا ہے، کس کو نہیں کراس کرنا. اگر کسی انسان کو علم نہ نہیں ہوگا تو پھر کیسے وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ یہاں سے آگے نہیں جانا. تو علم حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے, اس لیے ہر یونیورسٹی کو چاہیے کہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرے. یہ کوئی آپشن چیز نہیں ہے. قرآن و حدیث سے اٹیچ رکھے, قرآن و حدیث کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے, جہاں وہ اپنی دنیاوی علم کو حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کر رہا ہے اپنے کیجول کے اندر اس علم کو بھی شامل کرے, اس کو بھی اس کے لیے بھی ٹائم رکھے. اب خود سوچتے ہیں کہ کیا ہمارے گھروں کا یہ ماحول ہے, کبھی کبھی کیا بچے سے یہ بات کہی گئی کہ آپ کو بیٹا قرآن پتہ ہے, آپ 16 سال کے ہو گئے, 17 سال کے ہو گئے, 20 سال کے ہو گئے, 25 سال کے ہو گئے, آپ کو قرآن کا پتہ ہے, آپ زندگی کے ڈیفینس کرنے والے ہو, آپ زندگی گزارنے والے ہو, کہ کیا آپ کو قرآن کی معلومات کا پتہ ہے کہ کیا لمٹس ہیں اور اس کو ان سے کیسے بچنا ہے, کیسے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے, کیا یہ ساری ٹریننگ ہو جاتی ہے. تو دیکھا یہی جائے گا کہ غور کریں گے کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے. اس کی وجہ سے نہ عام طور پہ معاشرے کے اندر نوجوانوں کو پتا ہے کہ لمٹ کیا ہے, اور نہ یہ پتا ہے کہ اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے لمٹ کے اندر. جو دونوں ہی نہیں ہے تو پھر ایک خواہشات کی زندگی جنم لیتی ہے, جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جتنا مال کما سکتے ہو کما لو, مال کماؤ, سٹیٹس بناؤ, سٹیٹس بناؤ, یہ نہ دیکھو حلال کیا ہے حرام کیا ہے, اور پورا معاشرہ ایک رشوت چکر میں چل پڑتا ہے کہ ہر طرف بے ایمانی عام ہو جاتی ہے اور کوئی ایمانداری کا تصور ختم ہو جاتا ہے, سچ کا تصور ختم ہو جاتا ہے. اب یہ بات کہاں سے شروع ہوئی کہ زندگی کا تصور ہی غلط ہے, زندگی کا تصور یہ بن گیا یہ خواہشات پوری کرنے کا نام ہے. خواہش جائز خواہشات تک محدود کرنا یہ ہے زندگی. اللہ تعالیٰ یہی آزما رہے ہیں, اس طرف اٹریکشن آئے گی, اس طرف کوئی نہ کوئی آپشن آئے گی, لیکن میں نے اپنے آپ کو روکا. یہ تصور ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے, اور وہ کہاں سے بدلے گا, ادھر سے پتہ چلے گا. قرآن جب قرآن کی ڈگری ہو ہی نہیں, جو قرآن کو پریکٹس میں سب سے نیچے رکھا جائے گا, تو پھر کیسے انسان یہ قابل ہوگا کہ وہ لمیٹیشن کا پتہ ہو یا زندگی کا پتہ ہو. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس میں آپ کو قرآن سے جوڑ. پھر اگلی چیز اس سورت کے اندر یہ ملتی ہے کہ یوسف علیہ السلام جو چھوٹے تھے تو انہوں نے اپنے باپ کو بتایا کہ میں نے خواب دیکھا. قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ ابا جان میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب یہ انہوں نے خواب سے والد کو بتا دیا, لیکن امپورٹنٹ بات والد سے گائیڈنس دی کہ میں نے خواب دیکھی. اب یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر نوجوان کو, کیونکہ انسان کو گائیڈنس چاہیے, دنیا بنی ایسے کہ ہر انسان گائیڈنس کا محتاج ہے. کوئی شخص بچپن سے ہر چیز نہیں جانتا, وہ چلنا سیکھتا ہے, وہ بولنا سیکھتا ہے, وہ سیکھتا ہے کہ کیسے لکھتے ہیں, کیسے پڑھتے ہیں, ہر چیز وہ سیکھتا ہے, اسے کچھ کھانے والا ہوتا ہے. اسی طرح زندگی کے اندر یہ بھی ایک موقع آتا ہے جب زندگی گزارنا سیکھا جاتا ہے کہ زندگی گزارتے کیسے, اس میں گائیڈنس کی ضرورت ہے. کوئی بیمار ہو تو اسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے, کسی کو کنسٹرکشن کرنی ہے اسے کسی مزدور کی ضرورت ہے, کسی انجینئر کی ضرورت ہے, تو ہر بندہ گائیڈنس کا محتاج ہے. اسی طرح زندگی گزارنے کے ڈیسیژن میں بھی اسے کوئی گائیڈنس چاہیے. گائیڈنس کے بغیر اگر کوئی زندگی گزارنا شروع کرے گا تو پھر وہ ٹھوکرے کھائے گا, ٹھوکرے کھائے گا. اور یہ شروع میں بتا دیے, وہ کبھی ریورسیبل ہوتی ہیں, سمجھ جاتا ہے, اور کبھی ایسی ٹھوکر لگتی ہے جس کا جو اس کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے, کوئی خودکشی کر لیتا ہے, کوئی کچھ کر لیتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ گائیڈ کیا جائے کیسے چیزوں کا ہینڈل کرنا. اب کہنے کا مطلب یہ کہ انہوں نے اپنے والد کو بتایا, تو اسی طرح کسی نیک سارے شخص کو اپنا گائیڈ بنائیں, کسی نیک سارے شخص کو اپنا گائیڈ بنائیں. یہ ذہن میں رہے رکھیں, یہ ذہن میں رہے کہ پہلے انبیاء آتے تھے گائیڈ کرنے, اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ ختم کر کے امت کے ذمے لگایا, اس کے نیک صالحین کے ذمے لگایا, علماء کے ذمے لگایا کہ امت کو گائیڈ کرنا, یہ ان کا کام ہے کہ گائیڈ کرے. اب ہر شخص کو جو بھی جوانی کی تحریر سے پہنچے یا کوئی بھی شخص ہو, اسے چاہیے کہ گائیڈنس کو ڈھونڈے, گائیڈنس حاصل کرے, گائیڈنس تلاش کرے, خود فیصلے نہ کرے. اور گائیڈ کس کو بنائے, کسی اپنے جیسے دوست کو نہیں, کسی اپنی عمر کے لڑکے کو نہیں جو خود محتاج ہے, بلکہ ایسے شخص کو کہ جس کو جو انسان پہلے جس کو جج کرنے کے لیے نیک صالح ہے, جو اللہ کی ماننے والا ہے, جس کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کا تعلق بڑھتا ہے, ایسے شخص کو اپنا گائیڈ بنا. اور گائیڈنس اس سے لے, तो वो चीजें गाइड बनाए, गाइडेंस ले। ऐसा ना हो कि गाइड को बना दिया गाइडेंस ना ले। हर डिसीजन खुद कर रहे, शादी का वक्त आया खुद डिसीजन कर लिया, किसी और मुस्लिम फंसा खुद डिसीजन कर लिया, तो फिर गाइड का क्या फायदा? गाइड का फायदा तब है जो उसे गाइडेंस दी भी जाए, उसे रहनुमाई दी जाए, हर मुस्लिम उससे पूछे जाए इसमें क्या करना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको भी जब नहीं समझा आता तो फिर नौजवान खुद डिसीजन करने की कोशिश करते हैं, उससे ठोके खाते हैं, उससे गलतियां करते हैं, और बड़ी बड़ी गलतियां कई बार हो जाती हैं जो एक विशेष सर्कल शैतान को मौका मिल जाता है कि उनको हाथ पकड़ के किसी और रास्ते ले चल ले जाता है। फिर इस वाक्य में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब उन भाइयों ने यह सोचा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंक आते हैं कि उनको दूर कर देते हैं, तो उन्होंने आपस में मशवरा किया और क्या कहा, उक्तलु यूसुफ अबतरहुहु अज़न यखलुक यखलु लकुम वजह अबीकुम वतकून मिन बादिही कौमन सालिहीन। क्या मेरे कहा यह कि यूसुफ को कत्ल ही कर डालो या उसे किसी और सरजमीन में फेंको ताकि तुम्हारे वालिद की सारी तवज्जो खालिस तुम्हारी तरफ हो जाए, और ये सब करने के बाद फिर तौबा करके नहीं बल। तो क्या आप सब मशवरा कर रहे थे भाई कैसे करते हैं, इनको कहीं दूर फेंक आते हैं ताकि वालिद तुम्हारी से मुतवज्जे हो जाए, उसे तौबा कर लें। अब ये शैतान गाइड करता है, अब ये बड़ों से मशवरा नहीं कर रहे, आपस में मिल के मशवरे कर रहे, आपस में सारे यंगस्टर्स बैठ के मशवरे कर रहे। तो बड़ों का मशवरा शामिल नहीं, अब वो क्या है कि उसे मशवरे नहीं, कतल कर दो, नहीं कतल नहीं करो फेंक आओ, अच्छा बाद में तौबा कर लेंगे। तो ये होता है मकसद लगवाना, तौबा करने का ख्याल उन्हें आ रहा है लेकिन क्या गुनाह कर लो तौबा कर लेंगे। अब शैतान इसी तरह गाइड करता है कि गुनाह करो फिर तौबा कर लेना, और फिर जब गुनाह हो जाता है तो तौबा से भी उसे कहते कल कर लेना, परसों कर लेना, बाद में कर लेना, तुमने फिर गुनाह करना है तो अभी क्यों तौबा कर रहे। तो ये वो इस तरह पोस्टपोन कराता है, हद तक है जब गुनाह की कसरत हो जाती है, इंसान आदि बन जाता है गुनाहों का, तो फिर वो कहता है कि तो इतने गुनाह हो गए अब अल्लाह ताला कैसे माफ करेंगे, मायूसी ले आता है। ये उसका सारा एक सर्कल है, और शुरू कहां से हुआ कि एक डिसीजन लिया, किसी से गाइडेंस नहीं ली, और फिर गलती से गलती, गलती से गलती, और गलती से गलती, हद तक मायूसी, और मायूसी हद से बढ़ जाती है तो कभी खुशी या कभी कुफर तक इंसान चला जाता है। तो ये सारा समझे कि बड़ों को अपना गाइड बनाए, किसी नेक साले शख्स को अपना गाइड बनाए एक चीज, और शैतान के इस मुद्दे से बचे कि वो यही रास्ता दिखाता है कि गुनाह करो और तौबा कर लेना। और इसमें वो नफ्स की भी स्टेजेस एक्सप्लेन हो रही है कि नफ्स हमारा इनिशियल गुनाह करते जाए, कोई लिमिटेशन नहीं है। दूसरा ये होती है कि गुनाह करो लेकिन तौबा कर लेना। तो ये इन बिटवीन होती है, जब इंसान मेहनत करता है अल्टीमेटली नफ्स मुतमइन्ना हासिल हो जाता है, जो कि इंसान को लिमिट के अंदर रखता है, उस पर खुश होता है कि लिमिट के अंदर हो, यही जिंदगी है, उसे समझ आ जाती है। फिर अगला पैसे जो इसमें मिलता है वो ये कि जब वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक गए और एक कुत्ते पे खून लगा के वापस आ गए, तो वालिद साहब का क्या रिएक्शन? अब देखिए कितना बड़ा दुख और गम है वालिद, उनका एक वो बेटा जिससे वो मोहब्बत करते थे उसको वो कुएं में फेंक गए और कह रहे वो कत्ल हो गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का आगे से जो रिएक्शन अल्लाह ताला ने जिक्र किया, फसबरन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, कि अब तो मेरे लिए सबर ही बेहतर है, जो बातें तुम मना रहे हो उन पर अल्लाह ही की मदद, अल्लाह ही की मदद दरकार है। ये उन्होंने रिएक्ट किया कि मैं सबर कर। अब ये जिंदगी में एक बहुत बड़ा मैसेज मिल गया कि जिंदगी के अंदर ये होगा कि इंसान को कोई ठोकर लगती है, तो गम पहुंचता है, वो कोई एम अचीव करना चाहता है वो नहीं होता, एक नौजवान को एग्जाम को एम करता है कि मैं पास करूंगा नहीं कर सकता, कोई वो चाहता है कि मेरा ये टारगेट है मैं ये बनना चाहता हूं, फिर रुकावट आ जाती है या उसके पास कोई चीज थी वो छिन जाती है, तो इंसान के अंदर रिएक्शन आता है, और उस रिएक्शन को कंट्रोल करना ये अल्लाह ताला चाहते हैं, ये है जिंदगी। एक मैसेज है सबर, सबर क्या होता है? सबर ये होता है कि कंट्रोल करना, किस चीज के इसमें यह भी शामिल है कि गुनाह की ऑप्शन हो, वो जो बाउंड्री लाइन है जायज ख्वाहिशात की उसको क्रॉस करने की ऑप्शन हो, नाजायज ख्वाहिशात की तरफ जाने की ऑप्शन हो, तो कंट्रोल करना ये भी सबर है, गुनाह से बचना सबर है। नेकी पे लगे रहना बाउंड्री लाइन के अंदर, जो अल्लाह ने हुक्म दिए हैं कि ये करो, फर्ज वाजिब कर दिए हैं, जरूरी करार दे दिए, उसको करना, अब ये भी कुवत चाहती है, कई बार दिल नहीं करता कि मैं करना नहीं चाहता, तो इसको करते रहना है कंटिन्यूटी से, हमेशा करते रहना, ये भी सबर है। तीसरी चीज होती है इंसान पे जो बुरे हालात आते हैं, कुछ ऐसी चीज आती है कुछ छिन जाती है, कुछ جو پانا جاتا نہیں ملتا اس پہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا یہ بھی صبر ہے. یہ تینوں چیزیں صبر ہیں اور زندگی صبر ہے. یہ آخر میں میسج اس پورے واقعے میں مل جاتا ہے. پھر یوسف علیہ السلام آخر میں جب یہ کہتے ہیں کہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. تو یہ اس کا مورل لیسن ہے اس پورے واقعے کا. تو زندگی کا مورل لیسن سمجھنا, زندگی کا مورل لیسن یہ ہے کہ صبر اور تقوی دونوں کا مطلب آلموسٹ یہ ہے کہ لمٹ کے اندر اپنے آپ کو رکھنا, جائز خواہشات کے اندر رکھنا, ناجائز خواہشات کے رکھنا جانا, یہ ہے میں اس پہ ایفرٹ لگتی ہے ساری عمر. یہی ٹیسٹ ہے ساری عمر. یہ نوجوانی میں وقت ہوتا ہے کہ سوچے سمجھے اس چیز کو, یہ میرا ٹیسٹ ہے. اور اس میں ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے, نوجوانی کے اندر جو شادی سے پہلے ایک بڑا ٹیسٹ ہے وہ اس سورہ مبارک میں ہائی لائٹ اللہ تعالیٰ نے کیا, اور وہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے اپنی طرف مان لیا. اب یوسف علیہ السلام کا ریئیکشن نہ, یہ ماڈل لیسن ہے نوجوانوں کے لیے کہ کیسے اس سے بچ گئے. اس دور کا بڑا فتنہ نوجوانوں کے لیے بڑا فتنہ وہ یہی ہے کہ اپوزٹ جینڈر یا ایون سیم جینڈر میں اگر کوئی اٹریکشن ہو کہ مائل کرے تو اس سے کیسے بچنا, یہ پورا ٹریننگ چاہتا ہے, یہ سمجھنا چاہیے کہ کیسے اس سے بچنا. یہ پوری سورہ مبارکہ میں بتایا گیا. یوسف علیہ السلام نے کیا ریکٹ کیا؟ یوسف علیہ السلام نے یہ ریکٹ کیا کہ فوراً بھاگ بھاگ. تو یہ میسج مل گیا کہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس میں جس کو لائٹ دیا گیا کہ میسج کر لیا کیا کیا فرض ہے, تھوڑی دیر بات کر لی کیا حرض ہے, دیکھ لیا ایک نظر کیا حرض ہے. نہیں, بھاگنا بھاگنا بھاگنے کا میسج ہے یوسف علیہ السلام. اس سے بھاگو کیونکہ شیطان یہی سب بچہ آگے لے کے جاتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے الٹیمیٹ چیز سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان انیشیل اسٹیپس کے اندر اس سے بھاگے. اس کو مائنر نے ایک میسج آ گیا, اس کو مائنر نے میں نے میسج کر دیا, اس کو مائنر نے ایک میں نے ایک بات کر لی. نہیں, یہی پہ رکنا. دل میں جیسے ہی کسی کی طرف دل مائل ہوا وہیں پہ چیک رکھ لیں یہ مائل کیوں ہو گیا. دیکھیے اس میں دو سٹیج ہیں, ایک ہے جو کنٹرول میں ہے, ایک ہے جو آؤٹ آف کنٹرول. دل کا مائل ہو جانا کسی کی طرف خود بخود یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو. اللہ تعالیٰ اس پہ پکڑ نہیں کرتے کہ اگر جو چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو, بس اللہ تعالیٰ پکڑ اس پہ کرتے جو انسان کے کنٹرول میں ہے. یہ خیال آ گیا انسان کے ذہن میں, کوئی اٹریکشن فیل ہوگی کسی کے لیے تو یہ اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. لیکن اس اٹریکشن کی وجہ سے اگر کوئی میسج کر دیا, کوئی بات کر دی, کوئی دیکھ لیا, اس سب پہ پکڑ ہے, اس سب پہ پکڑ ہے. کیونکہ یہ میں نے اپنی ویل سے کیا, میں نے اپنے انٹینشن سے کیا, اپنی اپنی یعنی کہ قوت سے کیا. تو اس پہ اللہ پوچھیں گے تمہیں قوت تھی کہ بچتے کیوں نہیں بچے, وہی چیز کے لمٹ کو کیوں کراس کیا, لمٹ کے باہر ایک خواہش تمہاری پیدا ہوئی, کیوں تم نے اپنے آپ کو لمٹ کرنا نہیں رکھا. یہ اللہ تعالیٰ ساری زندگی ٹیسٹ کریں گے, اور یہ بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے زندگی کے اندر. دوسرے لفظوں میں اگر یہ خواہش زیادہ کسی انسان کے اندر, وہ سمجھے کہ میری زندگی کا بڑا ٹیسٹ ہے. دل ٹوٹے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے میں, غم زدہ ہو جائے, رو پڑے, اس سب پہ اگر ہے سب پہ اسے جنت کے درجات ملیں گے. جو نفس کو روک لیتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے جنت کا وعدہ ہے. یہی تو روکنا ہوتا ہے. بے شک روز دل میں کسی کا خیال ہے, روز کسی کے لیے دل مائل ہو, نہیں روکنا ہے, روکنا ہے. یہی درجات دے دے گا, یہی اللہ کے قریب کر دے گا کہ اللہ کی ایسی رحمت کی نظر پڑتی ہے کہ دل صاف ہو جاتا ہے, کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے, کسی کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے. تو نفس امارہ کہ جب انسان کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے, نفس لوامہ جب دل ٹوٹتا ہے روکتا ہے, اور نفس اور پھر کبھی غلطی کرتا ہے کبھی توبہ کرتا ہے, اور نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو یہ قوت حاصل ہو جاتی نہیں میں کنٹرول کروں گا, اور اس پہ اللہ تعالیٰ قوت دے دیتے کہ کسی کی طرف دل مائل نہیں ہوتا, اللہ کی طرف دل مائل ہوتا ہے, اللہ سے دل لگ جاتا ہے کہ کوئی دل میں نہیں سماتا سوائے اللہ تعالیٰ. یہ سٹیجز ہیں, لیکن اس سٹیج سے گزرنا پڑتا ہے. میجورٹی پیپل اس سٹیج سے گزرتے ہیں. ذہن میں رکھیں یہ اللہ تعالیٰ دنیا بنائی مجاہدے کے لیے اس کو اس لیے ہے کہ انسان اس پہ محنت کرے, اس چیز کو مائنر نہ لے. یہ امپورٹنٹ میسج ہے. پھر یوسف علیہ السلام کے اگلے ریکشن میں یہ بھی بات ہائی لائٹ ہوتی ہے کہ دروازہ بند تھا, انہیں نہیں پتا تھا دروازہ میں کیسے کھولوں گا, لیکن جب انہوں نے بس وہاں سے دوڑ لگائی کمرے کے اندر دوڑ لگا دی, تو اس سے یہ میسج ملتا ہے یہ نہ سوچے میں کیسے بچوں گا. شیطان ڈالتے ہیں ہر طرح ماحول خراب ہے, تم کیسے بچ سکتے ہو, کتنا بچ سکتے ہو. تو اس کو جواب دے کہ میں نے بھی بچنا, اللہ نے بچانا, میرا کام ہے کہ میرے اختیار میں جو ہے، میرا اختیار ابھی یہ ہے کہ میں اپنی نگاہوں کو جھکا دوں، میرا اختیار یہ ہے کہ میں بھی اس سے بات نہ کروں، میرا اختیار یہ ہے کہ بھی اس سے میسج نہ کروں، اس کے میسج کا رپلائی نہ کروں، یہ سب میرے اختیار میں، میں یہ کروں گا، باقی دل میں میری کیا کیفیت ہوگی، کب بچنے کی، کیسے بچوں گا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اور یہ یوسف علیہ السلام نے کہا بھی، دیکھو ان کا ریئیکشن۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اِنَّ کَیْدَكُمْ عَظِیمٌ، یہ بہت بڑا ان کا مکر تھا، ان کی چال تھی عورتوں کی، اس کو اللہ تعالیٰ کہنے بڑا ہے، خود سوچے اللہ تعالیٰ کہنے بہت بڑی چال تھی، یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس امت کے لیے کہ یہ جو اٹریکشن ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے رکھی ہے، تو رکے، یہ زندگی ملی اسی لیے، یہ جو انسان کو خوراک کھلائی جا رہی ہے، جو انسان کو لباس کیا جا رہا ہے، لوجسٹک دی جا رہی ہے، کسی بھی دی جا رہی ہے، انسان اپنے آپ کو سیکھے لمیٹائز کرنا۔ دیکھیں ایک انویسٹر ہو کسی ملک میں جائے، اس کو لوجسٹک دی جاتی ہے، ایئر ٹکٹ ریٹرن دیا جاتا ہے، وہاں ہوٹل کا اسٹے دیا جاتا ہے اسے، لیکن کسی کام کے لیے بھیجا جاتا ہے، وہ سارا انجوائے کر کے آ جائے اور بعد میں کہ میں نے کام نہیں کیا، تو اسے کیا کہے گی گورنمنٹ کہ تم کیا کر کے آ گئے؟ وہ کہے گا میں انجوائے کر کے آ گیا، وہ کام وہ اس لیے دیے گیا تھا، کام کرو، دنیا میں سب ہمیں اس لیے مل رہا ہے کہ میں اللہ کے حکم پورے کروں، میں اپنے دل کو توڑوں اللہ کے لیے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھوں، یہ زندگی اس لیے ملی ہے۔ تو اس لیے اٹریکشن تو ہے، رکنا سیکھے، یہ زندگی اسی لیے ملی ہے، انجوائے کرنے کی جگہ آخرت ہے، انجوائے کرنے کی جگہ جنت ہوا، کوئی لمیٹیشن نہیں، انجوائے کرو جتنا کر سکتے ہو کرو، جو دل میں آتا ہے کرو، یہ دنیا ایسی ہے کہ جو دل میں آتا ہے وہ کرو نہیں، بلکہ اللہ کے حکموں کے اندر اندر جو دل میں آئے وہ کر سکتے ہو، یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اِنَّ کَیْدَكُمْ عَظِیمٌ، اور پھر یوسف علیہ السلام کا ریئیکشن دیکھیں، وہ چلتا جا رہا ہے، وہ جو ان کی طرف سے عورتوں کی طرف سے مکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا ریئیکشن قال رب سجد وأعوذ بك مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ یا رب یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں غیر خانہ مجھے زیادہ پسند ہے، اور اگر تو نے مجھے ان کی دعوتوں سے محفوظ نہ کیا تو میرا دل بھی ان کی طرف کھینچنے لگے گا، اور جو لوگ جہالت کے کام کرتے ہیں ان میں میں بھی تک شامل ہو جاؤں گا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے رب نے ان کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالوں سے انہیں محفوظ رکھا، بے شک وہی ہے جو ہر بات سننے والا ہر چیز جاننے والا ہے۔ اور یہ پورا ریکشن وہ کیا دعائیں مانگتے، اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، ایسا نہ ہو جھسل جاؤں اور جہالت کا بھی کام کر بیٹھوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے ان کی دعا سنی، میں دعائیں سننے والا ہوں، میں نے ان کے مکر کو دور کر دیا، اللہ بچاتے ہیں۔ اب انٹرنیٹ میں کوئی پاپ اپ ہو، میں نہیں اس کو کلک کروں گا، میں نہیں اس پہ جاؤں گا، روکوں گا، اللہ سے مدد مانگوں، اللہ مجھے بچا لے۔ اس دور میں بھی لوگ بچ رہے ہیں، اس دور میں بھی بچ رہے ہیں، لیکن اگر انسان ہمت توڑ دے اور کہے کہ اس پہ کیا حرج ہے، تو یہی تو آزمائش تھی، یہی تو سارا ٹیسٹ تھا۔ تو اتنا بڑا میسج ہے سورۃ مبارکہ کا، پورا ریئیکشن یوسف علیہ السلام کا، کمرے سے بھاگنے سے پھر بھی عورتوں نے پیچھا نہ چھوڑا، دعائیں کر رہے ہیں اور الٹیمیٹلی جیل میں جانے کو قبول کر رہے ہیں کہ میں جیل میں چلا آتا ہوں، یعنی ان سے وقت سے بچے تو الٹیمیٹلی جیل میں سالوں رہے۔ اب سوچئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کتنا اس سے بچو، کیا ایفرٹ کرو، اور ادھر ایفرٹ ہے ہی نہیں، دیکھ لیا کیا حرج ہے، بات کر لی کیا حرج ہے، میسج کر لیا کیا حرج ہے، حرج ہے، حرج ہے، کیونکہ زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اس سے اللہ کا تعلق نہیں ملتا، اس لیے یہ ذہن میں رہے، دل ایک ہے، ایک کے لیے ہے، اور دل میں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات آئے گی، یہ سب غیر آئے گی۔ اب انسان خود آپ کر لے، غیروں کے دل میں بسانا ہے یا اللہ کو بسانا ہے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں ہوں گے، مرنے کے بعد اللہ کا سامنا ہوگا، میں اکیلا ہوں گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب جو جال بچھانے والے ہیں، سب مکر دینے والے غائب ہوں گے، اس سے میں کہوں گا میں نے ان کے لیے اللہ کو چھوڑ دیا، ان کے لیے اللہ کو چھوڑ دیا۔ تو اس لیے دھوکے سے بچے اور اس میسج لے، کیسے بچنا، کیسے بچنا۔ پھر اگلی چیز جو امپورٹنٹ میسج ہے سورۃ مبارکہ کو، وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے اس سارے واقعے کے بعد، تو جیل کے اندر میں دو قیدی ملے، ان قیدیوں سے انہوں نے کنورسیشن کی، اور کنورسیشن میں کیا کہا، ان قیدیوں نے ایکچولی خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر پوچھی، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں خواب کی تعبیر بالکل بتاؤں گا، لیکن میری ایک بات سنو، اور اس میں بھی میسج ہے، بات کیا سنو کہ وہ صرف شرک کرتے تھے، وہ دونوں شخص تھے، وہ شرک کرتے تھے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، اچھا یہ بھی بتا دیا کھانا آنے والا ہے، खाना आने में ज्यादा टाइम नहीं है, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन इस थोड़े से टाइम में मुझे मेरा पैगाम सुनो, मेरी बात सुनो, उसके बाद मैं ख्वाब की ताबीर भी बताता हूँ, खाना भी खाएंगे। और उस मुख्तसर वक्त में बता क्या बात थी, उन्होंने कहा कि अल्लाह के अलावा किसी को उसका शरीक न ठहराओ, अल्लाह की पूजा करो, अल्लाह को मानो, उसका किसी को शरीक न ठहराओ। अब उसे कितने पैसे दे रहे हैं, क्या वो जेल में जाके डिप्रेस लाइफ गुजार रहे, वो जेल में जाके मायूसी का शिकार हो गए, वो जेल में जाके छिपे शुरू कर दिए कि मैं बेगुनाह हूं, मुझे क्यों जेल में डाल दिए। नहीं, वो जिंदगी को समझते, जिंदगी ऐसी है, आजमाइश आती है, टेस्ट किया जाता है अल्लाह की तरफ से, उसकी वजह से कई बार इंसान को कुछ झेलना भी पड़ता है, सहना भी पड़ता है, तो उसको कुछ दिल से सह लें। तो ये समझे कि जिंदगी के अंदर होता है कि कई बार इंसान ठोकर खाता है, नहीं जो एम अचीव करना है तो नहीं होता, सच बोल के उसको धक्के मिलते हैं, इस गुनाहों की जिंदगी से बचने पर लोग ताने देते हैं, लेकिन उस सबको सहता रहे, सहता रहे, सहता रहे, अल्टीमेटली यही कामयाब होगा, अल्टीमेटली यही कामयाब होगा। कभी शिकवा ना करे, कभी मायूस ना हो, ये सब जिंदगी के टेस्ट हैं, गुजर जाते हैं। और दूसरी चीज ये कि उस टाइम का इंपॉर्टेंस है, थोड़ा सा टाइम मिला लेकिन उन्होंने पैगाम पहुंचा था, टाइम की इंपॉर्टेंस, और खास तौर से नौजवानी के वक्त की अहमियत को जाना। ये जिंदगी इतनी कीमती है कि क्यामत के दिन एक एक लम्हे में इंसान परेशान होगा, मायूस होगा कि मैंने वक्त जाया कर दिया, और नौजवानी को जाया करना, जवानी को जाया करना इतना बड़ा खसारा है, इतना बड़ा खसारा है कि इंसान में कुवत होती है, वो मोटिवेटेड होता है, उसके अंदर जज्बा होता है, जोश होता है, वो दुनिया के बड़े से बड़ा एम अचीव कर सकता है, और उनको औरतों के पीछे और इस तरह की दूसरी एक्टिविटीज के पीछे जाया कर देना, उसके साथ इंडल्ज हो जाना, अपनी कुवतों को जाया करना, अपनी सोच को जाया करना, अपनी सारी एनर्जी को जाया कर देना, ये बचे, ये चीज से बाज आए, इसको जाने एक वक्त की इंपॉर्टेंस है। सारा दिन फेसबुक पे बैठे रहना, ये व्हाट्सएप को यूज करते रहना, ये वक्त की सही यूटिलाइजेशन नहीं है। अपना भी एम सेट करे कि मेरा ये एम है वो, और उसमें भी दो चीजें करें, लॉन्ग टर्म एम रखे, शॉर्ट टर्म एम रखे। लॉन्ग टर्म एम क्या, मैं ये बड़ी चीज हासिल करना चाहता हूं, बड़ी चीज को हासिल करने के लिए मुख्तसर को एक अपना हदफ रख ले, एक एम रख ले, मिसाल के तौर पे आज मैंने ये करना है, यानी कि दो साल बाद मैंने ये अचीव करना है, तो उसके लिए हर महीने में कितना काम करूं तो वो अचीव हो, और हर महीने के अंदर हर रोज में कितना काम करूं तो वो अचीव होगा। अपने एम सेट करके जिंदगी गुजारे, एक मिनट भी जाया ना करें, अगर उसे कुछ फील नहीं हो रहा कि वक्त आ गया, छुट्टियां आ गई, उसमें भी कोई एम करे, क्या करे, कुछ कर ले, अपनी सोसाइटी के अंदर नजर डाले, किसी की हेल्प कर दे, किसी गरीब की हेल्प कर दे, किसी की मदद कर दे, वक्त जाया ना करे, वक्त को यूटिलाइज करे, कभी फारिग ना हो, खासतौर से नौजवान, खासतौर पर शादी से पहले कभी फारिग ना बैठ जाए, बल्कि हर वक्त कोई काम में लगा रहे, हर वक्त किसी काम में लगा रहे। कभी भी वो शख्स बिस्तर में ना जाए जब तक उसे नींद ना आए, ये उसूल है, बिस्तर में ना जाए जब तक उसे नींद ना आए, नींद आए तब बिस्तर में जाए, इतना काम करे कि उसे पता ना हो कि नींद पहले आई है बिस्तर में पहले गया, इतनी इतनी काम करके थके अल्लाह के लिए, लोगों के लिए, और फिर जाके बिस्तर पे गिरे। ऐसा ना हो कि वो आइडल जाके बिस्तर पे लेटा हो और शैतान उसके गलत ख्याल डालता रहे। और इसी तरह जब मुख्तसर सोए, जरूरी सोए, आठ घंटे अच्छी नींद होती है, आठ घंटे ज्यादा ना सोए, ऐसा ना हो छुट्टी के दिन में 12 बजे से 1 बजे तक सोता जा रहा है, ये वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। उठे बस्तर एम रखे, आज फारिग वक्त नहीं है, मोमिन का कोई वक्त फारिग नहीं होता, कोई वक्त फारिग नहीं होता, उसके कोई ना कोई एम होते हैं, और इसमें ये बात नहीं होती एंजॉय ना करे, तो अच्छी एक्टिविटीज करना एंजॉय करे, कोई गेम खेले, कोई एक्सरसाइज करे, अपने आप को फिजिकली फिट रखे। लेकिन इस तरह से फेसबुक की सर्फिंग, इंटरनेट की बेवजह की सर्फिंग, और व्हाट्सएप का ऐसे बैठे रहना और सोते रहना, ये मोमिन की शान नहीं है, सब अगेंस्ट है वो, कि इसका मतलब जिंदगी समझ ही नहीं रहा, जिंदगी समझ ही रहा, वो सब पता चलेगा 60 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में, और मर के सबको पता चल जाएगा कि वो कितनी कीमती वक्त है इसने जाया करा है। आज नौजवानी में इंसान को लगता है बड़ी जिंदगी है, जिंदगी बहुत नहीं है, किसी दरमियानी उम्र के शख्स से पूछे, किसी बूढ़े से पूछे कितनी जिंदगी, बचपन कितनी दिन के पहले की बात हो, कहेगा अभी की बात, मन के साथ कहेंगे ये तो जिंदगी छोटी सी थी। अल्लाह ताला कुरान में जिक्र करते हैं कि पूछा जाएगा मरने वालों से क़यामत वाले दिन के तुम्हें कितनी जिंदगी गुजारी, वो कहते हैं दिन गुजारा या उससे भी काम हमने गुजारा। नौजवानों को समझना चाहिए जिंदगी को, ये ना समझे बहुत है, एम सेट करें, उसको अचीव करें, दिन रात एक करें, कभी फारिग ना बैठे, कभी फारिग ना बैठे, कोई ना कोई काम, कोई काम नहीं किसी को हेल्प करना शुरू कर दे, किसी इंटर्नशिप को शुरू कर दे, कोई ना कोई काम करते रहे, बिजी रखें अपना, फारिग ना बैठे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। اور یوزفل چیز یہ بھی دیکھیں یوزفل ہے, ایسا نہ ہو کہ یوزلیس چیز پہ وقت لگا دیں. یوزفل اپنے لیے یوزفل, معاشرے کے لیے یوزفل, قوم کے لیے یوزفل, نیشن کے لیے یوزفل. یہی باتیں جو سن رہے ہیں یہ آگے سنائیں, یہ آگے بتائیں کہ یہ اس طرح ہوتا ہے, اس طرح ہوتا ہے, یہ سب یوزفل ایکٹیویٹیز ہیں. اور خدمت کریں لوگوں کی, سوشل ورک کریں, اتنے کام آپ کو مل جائیں گے آپ سوچیں گے کہ زندگی کم ہے اور کام زیادہ ہے. جب کام کا اندازہ جب کوئی ایم ہی نہیں ہے تو لگتا ہے زندگی بہت ہے جی میں ٹائم پاس کر رہا ہوں. ٹائم پاس کرنا کیا ہوتا ہے, مومنٹ ٹائم پاس کر اس کو وقت نہیں ملتا, اس کے پاس اتنی لائبلٹی رسپانسبلٹی ہے اپنی پوری امت کی, کسی نبی نے نہیں آنا, اس کو ہے کہ اپنی جو بات سن رہے اگلے کو پہنچائے. میرا ہمسایوں کا کیا حال ہے, پورے ملک کا کیا حال ہے, شہر کا کیا حال ہے, پوری امت کا کیا حال ہے, پورا اس کی فکر ہونی چاہیے. کون گائڈ کرے گا اگر ڈیگریڈ ہو رہی ہے, کوئی نیچے جا رہے ہیں تو شکوے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے شکوے کرتے رہنا, شکایتیں کرتے رہنا, اس سے کوئی مسئلے حل ہو جائیں. میں کیا رول پلے کر رہا ہوں, میں کیا انپوٹ آ رہا ہوں, میری کیا پلاننگ ہے. میرے ہر شخص کو اللہ نے کوئی قوت دی ہے, ہر شخص کو اللہ نے کوئی پازیٹو دی ہے, وہ اس کو کیا یوٹیلائز کر رہا ہے, کتنا یوٹیلائز کر رہا ہے, اس نے پازیٹو کو دیکھا کبھی, اس کو دیکھا میں کیسے کو یوٹیلائز کر سکتا ہوں. اتنے کام ہے کرنے کی, زندگی تھوڑی لگتی ہے کہ میں کیسے یہ سارے کام کر سکتا ہوں. اگلے کو پیغام پہنچانا, بکس لکھنا, یوزفل ایکٹیویٹیز کرنا, اتنے کام انسان نکال سکتا ہے کہ سوچ لیجیے. مطلب کہ یہ کہہ دینا کہ وہ ٹائم پاس کرو مجھے کچھ کام ملتا نہیں, تو یہ اسے پوچھنا چاہیے کہ میں ایکچولی سمجھ نہیں رہا کہ میرے اندر کیا صلاحیت ہے, ان کو کیسے یوٹیلائز کر سکتا ہوں. تو یہ سارا میسج ملتا ہے کہ انہوں نے ٹائم یوٹیلائز کیا یوسف علیہ السلام نے, اور دوسروں کی خیر خائی کر دی, اتنے منٹ میں دوسروں کی خیر خائی کی, یہ دو کے میرے ساتھ بیٹھے ان کی بھلا ہو جائے, تو دوسروں کی خیر خائی کرتا رہے, ان کی بھلائی کا سوچتا رہے. پھر اگلی چیز, اگلا میسج یہ کہ انہوں نے اس کو جو میسج دیا کیا دیا کہ امر اللہ تعبد الا ایہ ذلک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے تو آپ کسی کی عبادت نہ کرو, یہی سیدھا سیدھا دین ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے, تو ان کی دین ہی خیر خائی. اب نوجوانی کے اندر ایک ایشو یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی بار انسان کو سمجھ نہیں آتی کس سے دینی گائیڈنس, اور خاص طور پہ اس طرح میں یہ ایشو زیادہ ہے جو انٹرنیٹ اویلیبل ہے اور چیزیں انفارمیشن کی ایکسیس ہے, تو پھر کئی بار اتنی یعنی اوپینینز آ رہی ہوتی ہیں نان مسلم کی طرف سے, اور اسلام کے جو دشمن ہیں وہ بھی پھیلا رہے ہوتے ہیں, اتنی اس سے مل رہی ہوتی ہیں کہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اور شیطان اسے ڈالتا ہے کہ بس پھر اپنی مرضی پہ چلو, اس طرح کے خیالات ڈالنا شروع کر دیں. سمپل سی بات ذہن میں رکھیں, ایک اصول بتاتا ہوں, لمبا ٹاپک ہے لیکن ایک اصول یہاں میں ذکر کر دیتا ہوں, ایک دو اصول, اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گائیڈ کر گئے ہیں, یہ بازی کی گائیڈنس اویلیبل ہے اس عراق کی, اس صدی کی, اس دور کی جو بھی مسائل ہیں اس کے متعلق گائیڈنس موجود ہے. ایک ان میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا, اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب میں دنیا سے پردہ فرما لوں گا تو تم اختلافات کی کثرت دیکھو گے, کثرت ہوتی ہے. اب یہ اس کو بتا رہے ہیں تو کہا کہ اس وقت کیا کرنا ہے, سمپل سا بتا دوں, ماں انا علیہ وقت, جس راستے میں ہوں میرے صحابہ ہیں, بس اس کو پکڑ لیں, اس کو پکڑ لیں. اب یہ اصول ہے. اگلی چیز کیا کہ جب ہجرت الوداع کا موقع تھا, آپ حج فرما رہے تھے, اس وقت انہیں خطبہ دیا, مشہور ہے پوری انسانیت کے لیے گائیڈنس ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈنس دی, اور وہ کیا تھی کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے, میری بابا جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے, امت کو ذمہ داری دے دے کہ اب تم نے آگے ان کو پہنچانی ہے بابا. لیکن اس میں کیا امپورٹنٹ رول ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں, رول کیا ہے میرے صحابہ کے طریقے پہ, اور وہ کیسے آگے بات پہنچے گی, حاضر غائب تک پہنچائیں گے. صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں, صحابہ اگلی نسل کو بتا گئے تابعین کو وہ کیا چاہتے ہیں, حاضر غائب تک پہنچا رہے, تابعین تبا تابعین کو بتا گئے, تبا تابعین نے اگلی جنریشن کو بتایا, ہوتے ہوتے دین ہم تک پہنچا ہے. دین اس چین کا نام ہے, اس کمیونیکیشن اور میسج کا نام ہے. دین کو یہ نہیں ہے کہ اپنے ذہن سے کچھ انسان سوچ رہے, یہ اصول ہے. یہ کیوں ڈفرنٹ اوپینین ہوتا ہے, جب انسان ذہن سے سوچنا شروع کرتا ہے اور چیز کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے. صحابہ نے کیا کیا, چھوڑ دیتا ہے دیکھنا آگے کیا امت کر رہی ہے, کیسے وہ میسج پہنچے, چھوڑ دیتا ہے, اپنی رائے کہیں گے دیتا ہے کہ میری رائے سب کچھ. حالانکہ اگر غور کیا جائے جن معاملات میں کنفیوز کیا جاتا ہے صحابہ میں کبھی ڈفرنس نہیں رہا. میں یہاں یہ بھی کلیریفائی کر دوں, صحابہ میں دو قسم کے رویے پائے گئے. ایک میں کنسنسس تھا, کوئی ڈفرنس نہیں تھا, کچھ میں ڈفرنس نہیں تھا. کچھ کہتے تھے ایسے کرنا ہے, کچھ کہتے تھے ایسے کرنا ہے. کچھ نے کہا کہ نماز کے اندر رفع جنین کرنا ہے, پھر رکوع سے کھڑے ہوتے ہاتھ کھانا تک اٹھانے, کچھ نے کہا نہیں کرنا. اب دونوں طریقے رائے ہم بچے, لیکن کچھ میں ان کا اتفاق تھا, کچھ میں ان کا اتفاق تھا. اور عام طور پر جن پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے, جس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے, ان پہ وہی باتیں ہوتی ہیں. ان کا اتفاق ہے, میوزک کے حرام ہونے پہ ان کا اتفاق ہے, پردہ بھی ان کا اتفاق ہے, داڑھی پہ ان کا اتفاق ہے, سود حرام ہونے پہ ان کا اتفاق ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے ان کا اتفاق ہے. اس پہ کسی کا ڈفرنس اوپینین نہیں, آج تک کسی کا ڈفرنس اوپینین نہیں ہے. پوری 14 سال کے اندر کسی یعنی اس چین میں جڑے ہوئے کسی عالم کا ڈفرنس اوپینین نہیں. لیکن اس کو پیش ایسے کیا جاتا ہے کہ ڈفرنس اوپینین ہے, کسی کی یہ رائے, کسی کی دوسری رائے ہے ہی نہیں. اور دین سیکھنے کا ایک اور امپورٹنٹ, اس چین کو دیکھنے کا ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ کہ پہلے 1000 سال دیکھ لیا کرے. 400 سالوں میں زیادہ فتنے پھیلے ہیں پچھلے, زیادہ پہلے اتنے نہیں ہوتے تھے. اس وقت دیکھ لے کے مل جاتی ہیں بکس, مل جاتے ہیں ریفرنس. اب تو بہت کام ہو چکا, اب تو سافٹ ویئر بن چکے ہیں. ریفرنس دیکھ لیں, پیچھے کی بکس دیکھیں, اس میں یہی باتیں ملیں گی. جو مرضی فک دیکھ لیں, جو مرضی عالم کی کال دیکھ لیں, سب اس پہ متفق ہیں. مسائل یہی انسان کی گائیڈنس کے لیے کافی ہے, میرے اور صحابہ کے طریقے جو چین در چین چل رہا ہے. کوئی اتنی مشکل بات نہیں حق تک پہنچنا, لیکن اگر گائیڈنس نہیں دے گا, جو میں نے شروع میں کہا گیا کہ وہ اپنے ذہن سے سوچے گا تو دنیا میں بھی ٹھوکرے کھائے گا اور دین میں بھی ٹھوکرے کھائے گا. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اتنی مشکل نہیں. اور دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ میں ذکر کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پہ اگر کبھی شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے, جو کہ مل نوجوانوں کے ذہن میں آ جاتا ہے ڈیو ٹو انٹرنیٹ اور انفارمیشن, تو اس کو یہ بات پروف کی جاتی ہے, کیونکہ مشکل بات نہیں پروف کرنا اللہ تعالیٰ کا وجود. دوسری بات, قرآن کی حقانیت پہ وسوسہ ڈالے وہ پروف کی جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ مسائل میں کوئی فرق ڈالے تو یہ ذہن میں رکھیے, اصول کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود اور قرآن کی حقانیت بھی عقل میں آتی ہے. عقل میں آتی ہے مطلب کیا, اس کے دلائل ایویڈنس انسان قائل ہو جاتا ہے. لیکن نماز پہ مطلب یہ کہ عقل کی ضرورت نہیں ہے. نماز تو ایمان کا حصہ, کہنے کا مطلب ایمان کی بیسس میں نماز پڑھی جاتی ہے. ایمان کیا ہوتا ہے کہ قرآن کہہ رہے میں پڑھوں گا. اب کوئی کہیں گے عقل سے پروف کرو, دوسرے کہیں گے یہ عقل سے پروف کرنے والی چیز نہیں ہے, یہ تو قرآن کے کہنے پہ ہے. قرآن پہ کسی کو اگر کوئی شک ہے اس سے اس کو پروف کیا جا سکتا ہے. میں مختصر بات کروں, نمبر ٹاپک میں اصول یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود اور قرآن پاک کی حقانیت یہ اصلی چیزیں ہیں. باقی سارے کا سارا دین ان پہ بیس کرتا ہے. اللہ نے کہا نماز پڑھو, میں نماز پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا, قرآن نے کہا کہ روزے رکھو, میں روزے رکھتا ہوں. اس نے کہا زکات دو, میں زکات دیتا ہوں. اس نے کہا حج کرو, میں حج کرتا ہوں. اس نے کہا بیوی سے اچھا سلوک کرو, میں اچھا سلوک کرتا ہوں. اس نے کہا کہ غریبوں کا خیال کرو, میں خیال کرتا ہوں. اس نے کہا پردہ کرو, میں پردہ کرتا ہوں. اس نے کہا داڑھی رکھو, میں داڑھی رکھتا ہوں. میں اس پہ چل رہا ہوں, اس میں مجھے کوئی عقل یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جتنی ڈفرنس اوپینین آپ کو ملیں گی, وہ فلاسفر اپنی رائے دیں گے, عقل سے پروف کریں گے اس کی اہمیت اور اس کی اہمیت. وہ ایک جواب ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحابہ نے اس کو کیا, اور چین در چین ہم تک پہنچ گیا. سمپل ہے, یہ ہمیں گائیڈنس دی گئی ہے. اس پہ عقل یوز کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے نوجوانوں کے لیے کہ اس دور کے بڑا فتنہ اپنے ایمان کو بچائے, اپنے ایمان کی حفاظت کرے. اس کے لیے بیسک رولز ہیں جو میں نے یہاں پہ ذکر کیا. پھر اگلی چیز, حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب جیل سے نکلے انہیں ایک عہدہ دیا گیا, عہدہ دیا گیا ان کو وزارت مل گئی. تو انہوں نے وہاں کیا کیا؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں کے انتظام پر مقرر کر دیجئے, یقین رکھیے کہ مجھے حفاظت کرنا خوب آتا ہے اور میں اس کام کا پورا علم رکھتا ہوں. تو یہ انہوں نے کہا کیا, حفیظ علیم, میں حفاظت بھی کروں گا, مجھے علم بھی ہے, مجھے پتہ ہے اسلام کا. یہ گائیڈنس مل گئی ساری امت کو, پورے نوجوانوں کو, کہ زندگی کے اندر کام کیسے کرنے ہیں, پروفیشنل لائف کیسے گزارنی ہے, کیسے اپنے جو فیلڈ میں جانا ہے کیسے کام کرنا ہے. دو اس کے امپورٹنٹ رولس ہیں. ایک رول ہے کہ امانت دار, آنےسٹ, کبھی آنےسٹی کو نہ چھوڑے. ہمیشہ شیطان اٹریکٹ کرے گا, مال زیادہ مل جائے گا جھوٹ بول دو, مال زیادہ مل جائے گا یہ کر دو, رشوت لے لو یہ کر دو, سارے کرتے ہیں. اس طرح کی لاجک پیش کرے گا اسے کہو کہ دنیا اتنی نہیں ہے، دنیا میں میری یہی آزمائش ہو رہی ہے کہ میں لمٹس کو کراس کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، میں تو آنےسٹ رہوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے دینے والا ہے، مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا، میں اللہ کا حکم توڑوں گا آنےسٹ. اور یقین جانے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کیا ملتا ہے، وہ آنےسٹی سے رہے، خیال میں آنےسٹی، کام میں آنےسٹی، ہر چیز میں آنےسٹی، تو اللہ تعالیٰ نے کہاں تک انہیں پہنچا دیا، یہ ذہن میں رکھے، الٹیمیٹلی وہی کامیاب ہوتے ہیں جو آنےسٹ ہوتا ہے. آنےسٹی کو کبھی نہ چھوڑے، ایمانداری کو کبھی نہ چھوڑے. بہت لوگ دھوکہ دیں گے، بہت لوگ بہت کچھ کہیں گے کہ یہ کر لو اور وہ کر لو، نہیں میں نہیں کروں گا، سود لے لو، اس میں کیا حرج ہے، ایسے بزنس کر لو، اس میں کیا حرج ہے، حرج ہے. اللہ تعالیٰ سے ناخوش ہوتے ہیں، میں نے اللہ کو فیس کرنا، میں نہیں ایسا کر سکتا. اور دوسری علیم، مجھے علم ہے اس کام کا، تو اپنے پروفیشن میں پیک پہ پہنچے، اپنے پروفیشن کے نالج کو گین کرے، اس کے لیے ہارڈ ورک کرے، محنت کرے، نالج کے پروفیشن کے نالج کو حاصل کرنے کے لیے. اگر صحیح نیت سے کر رہے، ضروری دین کی معلومات اور اس پہ عمل کر رہے، نماز اور زکات حج کی پابندی کر رہے، اخلاق اچھا ہے، اور باقی ٹائم میں وہ نالج حاصل کر کے اس پروفیشن میں انڈلج کیا ہوا ہے، تو یقیناً یہ بھی اس کے درجات کی بلندی کے باعث بنے گا. تو سائنٹسٹ جو سائنس سے ریلیٹڈ بندے، وہ سائنٹیفک نالج حاصل کریں، پیک تک پہنچے، اس کی پیک تک پہنچے. قرآن پاک نے کہا کہ دشمنوں کے مقابلے میں تیار رہو، اپنا اسلحہ تیار رکھو، اس میں شامل ہے سائنٹیفک نالج، وہ تیار رکھنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اس میں وقت بھی لگے گا، مال بھی لگے گا، سوچیں بھی لگے گی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہے، اس میں پیچھے نہ ہٹے، کبھی پیچھے نہ ہٹے کہ نہیں دین تو دین علیحدہ ہے، سائنس علیحدہ ہے، ایسی بات نہیں ہے. دین یہ ہے کہ سائنس کے ذریعے سے، معلومات کے ذریعے سے دنیا کے اندر پیک پہ پہنچنا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنا. اگر سائنس میں ڈر ہو کے انسان بحریہ بن جائے، ایتھیسٹ بن جائے، اس سے روکتے ہیں اللہ تعالیٰ، سائنس میں ڈل جو کہ اللہ کی معرفت میں آگے بڑھ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کیا، ایسے پیدا کیا، یہ کیا، یہ کیا، تو یہ بھی اللہ کے قریب کرنے والی چیز ہے، اس کی بھی اللہ نے قرآن میں تعریف کی. تو آنےسٹی اور اپنے پروفیشن کا بیسٹ نالج. پھر کیا ہوا، جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے رہا ہوئے، حکومت پہ آئے، بھائی آئے اور کھانا مانگا، غلہ مانگا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دوسرا بھائی، جو میرا دوسرا ایک بھائی وہ چھوڑ آئے تھے یعقوب علیہ السلام محبت کرتے، انہیں بھی لے کے آؤ. جب وہ ان کو لے کے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں روک لیا، تو اس نے بھی باپ کو بڑا دکھ پہنچا، باپ کو بہت غم پہنچا کہ جب باپ کو خبر ملی کہ دوسرا بھائی بھی گیا، تو اس وقت انہوں نے کیا ریئیکٹ کیا، یہ بھی ریئیکٹ ہے. انہوں نے کہا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اپنے رنج و غم کی فریاد تم سے نہیں، سب اللہ سے کرتا ہوں، اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب یہ انہوں نے بتا دیا کہ یہ میسج ہے کیا، کہ زندگی میں غم آئیں گے، دکھ آئیں گے، یہ پارٹ آف لائف ہے. یہ نہ سمجھے کہ زندگی مزری فری ہوتی ہے، زندگی میں کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی ٹھوکر نہیں لگتی، کوئی مشکل نہیں آتی، نہیں، سب کچھ ہوتا ہے. اور جب انسان آنےسٹی سے چلتا ہے تو شاید ازمائش کے طور پہ کبھی زیادہ فیل ہو، لیکن انسان ذہن میں رکھے کہ وقتی ہوتا ہے، اور اس وقت ریئیکشن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا، مجھ سے غم دل ٹوٹے گا، آنسو بہیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام اندھے ہو گئے تھے اس سارے غموں کی وجہ سے. یہ اندھا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ مطلب یہ کہ اتنا غم ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کو برا نہیں لگتا، یہ فطری چیز ہے. لیکن آنےسٹی کو برقرار رکھنا، اللہ سے شکوا نہ کرنا، لوگوں سے شکوے نہ کرنا، یہ امپورٹنٹ چیز ہے. تو زندگی میں ذہن رکھے بڑا کچھ ہوگا، لیکن میں اللہ کے سامنے اپنے فریاد رکھوں گا، اللہ سے مدد مانگوں گا، غیر اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا. لیکن یہ ذہن سے رکھے، شروع میں نے کہا دنیا کا نظام ایسا بنا ہے کہ گائیڈنس دیتا ہے، بنا گائیڈنس اور چیز ہے، لیکن یہ نیت رکھنا کہ اسلام میری مدد کرے گا اللہ کے بغیر، تو یہ غلط ہے. لیکن گائیڈنس دینی چاہیے، مشورے کو دین کا ایک پارٹ ہے، دین کا نہیں کہا کہ دوسروں سے مشورہ کیا کرو، گائیڈنس کیا کرو. اور اسی میں پھر آگے انہوں نے کہا یا بنی اذهب فتحسس من یوسف واخیه ولا تیأس من روح اللہ انه لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. میرے بیٹے جاؤ اور یوسف اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقین جانو اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں کہ جو کافر ہیں. تو مایوس کبھی نہ ہو، ڈیسپریٹ کبھی نہ ہو. اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ کئی بار نوجوانوں سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے. کبھی مایوس نہ ہو، نکلے اس سے، نکلے اس سے. کبھی شیطان یہ نہ کہے, کبھی لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ تو تم اتنے گناہ کر چکے ہو توبہ تمہاری قبول نہیں ہوگی. نہیں, کبھی مایوس ہو, جو کچھ ہو جائے کبھی مایوس ہو. گول اچیو کرنا چاہتا ہے, بار بار کرتا ہے, بار بار ایفرٹ, ایگزام کی تیاری کرتا ہے, بار بار فیل ہوتا ہے, نہیں اچیو کر سکتا, کبھی مایوس ہو. کیونکہ فیصلہ انسان کی ایفرٹ پہ کچھ نہیں ہونے والا, اللہ کے فیصلوں پہ ہونے والا ہے. انسان کو غلطیوں سے سیکھنا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے, معافی مانگنی چاہیے, لیکن یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے ہو جائے گا. اب اللہ تعالیٰ کے اختیار سے کچھ بھی باہر نہیں. مایوسی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان یہ دوسرے الفاظ میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتا, تو یہ غلط چیز ہے. اسی لیے کہا کہ مایوسی جو ہے وہ کفر ہے, تو کبھی مایوس نہ ہو. اگلی چیز جو ہے جو بہت امپورٹنٹ میسج اس واقعے کا, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یوسف علیہ السلام نے سب ایکسپوز کر دیا بھائیوں کے سامنے کہ میں یوسف علیہ السلام ہوں, تو کیا کہا مورل لیسن کہ سارے واقعے میں دیکھو میں کہاں پہنچ گیا, تم نے مجھے کنویں میں پھینکا اور میں اب یہاں تخت پہ بیٹھا ہوں, اور اللہ اور تم میرے سامنے بے بس ہو کے کھڑے ہو. اس وقت تمہیں اختیار تھا, میں بے بس تھا, آج تم بے بس ہو کے کھڑے ہو, میرے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو, مجھے مانگ رہے ہو اللہ. تو دیکھو سپانسر پلٹ گیا نا. لیکن یہ بات ذہن رکھو, اور یہ انہوں نے کہا انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, یہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے. ایسے نہیں لوگ, یہ ذہن میں رکھے, جب تک انسان غم میں چلا جائے حق کی وجہ سے, سچ بولنے کی وجہ سے نگاہوں کو جھکا کے کسی کی طرف اٹریکشن ہو گئی, کسی کی طرف انسان مائل ہو گیا, کوئی پسند آ گیا اپوزٹ جینڈر یا سیم جینڈر کا شخص, تو اپنے آپ کو روکے. یہ دل جو انسان کا ٹوٹتا ہے نا اپنے آپ کو لمیٹائز کرنے کے لیے, تو ذہن رکھے آیت اللہ کا کہ جو یہ لمیٹائز کرتے ہیں اللہ ان کے اجر ضائع نہیں کرتا. اللہ ان کو یہ اچھا, یہ بھی اس بات کے کئی میسج ہے, علماء نے یہ بات لکھی, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ. شروع میں کیا ہوا تھا واقعے میں کہ یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینک کے آئے, تو جو بھائی تھے وہ یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کے آئے تھے, کرتا اس میں خون لگا کے آ رہے تھے. یوسف علیہ السلام کو دکھ پہنچا, میرا بیٹا فوت ہو گیا. اس واقعے کے اینڈ میں کیا ہوا, حضرت یعقوب علیہ السلام اندھے ہو گئے تھے, رو رو کے غم کے اندر اندھے ہو چکے تھے, اندھے ہو چکے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا, کہا میرا کرتا لے لو, اور کرتا جا کے باپ کی آنکھ پہ لگاؤ, ان کی بنا ہی لوٹ آئے. اب یہ بہت ایک پوائنٹ ہے, پوائنٹ پوائنٹ. علماء نے لکھا کہ ادھر بھی کرتا ہے, ادھر بھی کرتا, ادھر کرتے کی وجہ سے وہ غم ملا, ادھر کرتے کی وجہ سے ان کی بنا لوٹ آئی, اور یوسف علیہ السلام واپس مل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دے دیا کہ جو ان لمیٹیشن کو آبزرو کرتا ہے اللہ کے لیے, جو لمیٹیشن کو آبزرو کرتا ہے اللہ کا حکم نہیں توڑتا, جھوٹ بولنے کا موقع ملتا نہیں بولتا, فرینڈ شپ کرنے کا موقع ملتا ہے نا محنت پہ نہیں کرتا, اللہ کے لمیٹیشن کو آبزرو کرتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر اس کو ایسی خوشی دیتے ہیں کہ جو وہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے. جھوٹ کے ذریعے سے مال حاصل کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کہیں اور سے اس کو مال دیتے ہیں. وہ کسی سے فرینڈ شپ کر کے کوئی سکون حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, اللہ اسے کہیں اور سے سکون دیتے ہیں. اس کی میرٹل لائف ایسی خوشیوں والی ہوتی ہے کہ پھر سکون زندگی گزارتا ہے, اور اگر وہ اللہ کے حکم کو توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کئی بار ایسا اسے غم دیتے ہیں, ایسی تکلیف میں ڈال دیتے ہیں کہ اس ساری زندگی پچھتاتا ہے. تو یہ ذہن میں دنیا کے سدھر واپس رکھے, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. کبھی یہ نہ سوچے کہ میرا دل ٹوٹ رہا ہے, میں گناہ کر جاؤں, نہیں, دل کو قابو رکھے, اسے خوشیاں ملیں گی, پکی بات اسے ملیں گی. یہ آزمائی ہوئی بات, یہ بات میسج ہے قرآن پاک, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اتنا ہوں منجب تک کا وعدہ کر رہی ہے, جو سدھر تکوا کرتا ہے اس کا اجر ضائع نہیں کیا جاتا, نہیں کیا جاتا, نہیں کیا جاتا. اور اگلی چیز جو نا اپنے بھائیوں سے آگے کہا, کہا لا تصریف علیکم الجوم یقو اللہ لکم وہ ارحم الراحمین, کہ یوسف علیہ السلام بولے آج تم سے کوئی ملامت نہیں ہوگی, اللہ تمہیں معاف کرے, وہ سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اب خود سوچے کیا واقعہ ان کے ساتھ ہوا, بھائیوں نے کیا سلوک کیا, کنویں میں پھینکا, وہ بازاروں میں بکے, ان کے ساتھ کیا معاملہ, ساری عمر جیل میں رہے یہ, اور وہ بھائی آج بے بس ہو کے کھڑے ہیں, وہ کیا معاملہ کر رہے ہیں, میں نے معاف کیا, میں نے معاف کیا. یہ اخلاق اپنائے, یہ سیکھے اخلاق, لوگوں کے سامنے ریٹ کرنا, ٹٹ فور ٹیٹ کا معاملہ کرنا, عدلے کے بدلے کا معاملہ کرنا, فلاں رشتے دار ایسا میں بھی نہیں اسے بولوں گا, فلاں نے یہ کیا میں بھی نہیں کروں گا, فلاں دوست نے یہ کیا میں بھی اسے ایسا کروں گا, یہ مسلمانوں کا اخلاق نہیں. معاف کرے, معاف کرے, معاف کرے. کرتا جائے اس کو معاف جتنا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ آج اس کو معاف کرے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا. یہ سوچے، یہ سمجھے، یہ سیکھے، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا شیوا ہونا چاہیے. تو دوسروں کے خلاف کا معاملہ کریم ہوتا رہے گا، زندگی میں لوگ ملتے رہیں گے، حسد کرنے والے، دھوکہ دینے والے، معاف کرتا جائے ان کے ساتھ، اچھا معاملہ کرتا جائے اور سوسائٹی کے اندر ٹالرنس کو بڑھایا جائے. ٹالرنس کیا ہوتی ہے کہ ایسے ڈفرنٹ اوپینین ہوتا ہے، کبھی دینی حساب سے ہوتا ہے، کبھی اور لسانی حساب سے ہوتا ہے، کبھی نسل کے حساب سے ہوتا ہے، کتنے اوپینین ڈفرنس ہو جاتے ہیں. ٹالرنس سیکھے، اتنا بڑا ٹالرنس کا سبق ٹالریٹ کیا، اتنا آگے بے باک کھڑے میں کچھ نہیں کیا، کہا تو میں معاف کرتا ہوں. تو یہ ٹالرنس پیدا کرے، دوسروں کو بتائے، ان کے ساتھ میں یہی معاملہ کرے. کوئی ڈفرنس نہیں دے کے آگے تو کیا ہوگا، ہوتے ہیں لوگوں کی ڈفرنس، اس کے دینی رائے کچھ اور ہے تو کیا ہو گیا، اس کی کوئی کسی اور حوالے سے دوسری رائے تو کیا ہو گیا، ہوتی ہی ڈفرنس کیا نہیں، یہ فیکٹ ہے دنیا کا. اور ذہن میں رکھیں، نوجوانوں کو خاص طور پہ میسج ہے کہ اگر کوئی شخص ٹالرنس کا سبق نہیں دے رہا اور ریئیکشن کا سبق دے رہا تو کبھی اس کی فالو نہ کرے، کبھی اس کو فالو نہ کرے. اور دوسری چیز جو ہیٹر کو پھیلا رہا ہے، نفرت کو پھیلا رہا ہے کہ اگلے کا بدلا کرو، یہ کرو، یہ کرو، اس کو کبھی فالو نہ کرے. ہمیشہ جو محبت کا سبق دے رہا ہے، جو ٹالنٹ کا سبق دے رہا ہے، اس کو اپنا گائیڈ کرے، اس کو اپنا گائیڈ کرے، کیوں گائیڈنس لے، یہ بھی ضروری ہے. کئی بار ان لوگوں کو دیکھ کے جو ٹالنٹ کا سبق نہیں دے رہے، جو ہیٹڈ کا سبق دے رہے ہیں، نفرت کا سبق دے رہے ہیں، انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ مجھے کسی گائیڈ کی ضرورت ہے. اور یہ بھی نہ سوچے کوئی گائیڈ آج کل نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو محبت کا سبق نہ دیتا ہو، بہت لوگ موجود ہیں، ڈھونڈے، اللہ تعالیٰ اس کو ملا دے گا، کوئی شخص مل جائے گا اس کو. اور پھر ایک میسج یہ ہے کہ ان بھائیوں نے کیا کیا، جب یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا تو کیا کیا، انہوں نے معافی مانگی، باپ سے بھی معافی مانگی، اللہ سے معافی مانگی. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، وہ کہنے لگے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا فرمائیے، ہم یقیناً بڑے خطاکار تھے. یہ بھی ایک میسج مل گیا، غلطی ہو جاتی ہے، بحثیت انسان ہو جاتی ہے، کئی بار انسان جان کے پلان کر کے غلطیاں گناہ کرتا ہے اور گناہوں کی دلدل میں چلا جاتا ہے، کسی سے دوستی کر لی، فرینڈ شپ کر لی، گناہوں کی زندگی گزار لی، لیکن اب واپس ہٹنے کا سوچتا ہے تو چلان کہتا ہے اتنی زندگی تمہاری گزر گئی. نہیں، اسے کہے کہ نہیں، ہر وقت واپسی کا دروازہ کھلا ہے، معاف، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. کسی کئی بار سیم جینڈر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، ادھر بھی معافی کا دروازہ کھلا ہے، واپس آئے، واپس آئے، واپس آئے، ایڈکشن کا شکار ہو گیا، مایوس نہ ہو، واپس آئے. یہ ذہن میں رکھے، اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی، معاف کر دیتی ہے، اٹس نیور ٹو لیٹ. ہاں اگر وہ اس کے اندر پھنس گیا اور خودکشی کر لی یا موت آ گئی اسی حالت کے اندر اور بغیر توبہ کی، یہ ہے ٹو لیٹ. اور جب بھی ان مشکلوں میں پھنسے، کسی کی طرف اٹریکشن ہو، کوئی اٹیک ہو جائے، کبھی ایڈکشن، مینٹر کے پاس جائے، جو میں نے کہا ایک گائیڈنس رکھے، ایک شخص رکھے، اس کے پاس جائے کہ میں کیسے نکلوں، خود نہ سوچے، خود دوستوں میں مشورے نہ کرے میں کیا کروں، میں کیا کروں، وہ مس گائڈ کریں گے، سارے کے سارے وہ مس گائڈ کریں گے، وہ کہیں گے اس میں کیا ہو گیا، اس میں کیا ایسی بات ہے، وہ اور مشورے دیں گے آگے بڑھنے. نہیں، ایک تو پہلی بات ہے دوست اچھے رکھے، دوسرا یہ کہ کسی گائیڈ کو رکھے، مینٹر رکھے، اس کے پاس جا کے کہے گی یہ ایشو ہے، اس سے گائیڈنس میں کیسے نکلوں. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے پورے واقعے کے بعد کیا کہا، یہ سب ہو گیا، بھائی جھک گئے، یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا انت ولی فی الدنیا ولا وفنی مسلم علیک فی الصالحین، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا رکھوالا ہے، میرا ولی ہے، مجھے سارے میں دنیا سے اٹھانا، میں تیرا فرما بردار ہوں، مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا. تو یہ ساری زندگی کا خلاصہ ہے، یہ کو نیم بنا اللہ کے تعلق معمولی نہ سمجھے، اللہ کے تعلق معمولی نہ سمجھے. یاد رکھے لمحوں کی بات ہوتی ہے، جوان بھی جا رہے ہیں دنیا سے، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، ہر ایک سے ملنا جا رہے ہیں، اللہ کے تعلق معمولی نہ سمجھے. اللہ کو اپنا دنیا کا بھی ولی بنائے، دوست بنائے، آخرت کو بھی دوست بنائے. وہ ایک دن آنے والا ہے جب یہ سب دوست ہم سے سمتے چل جائیں گے، نہ ماں باپ ایک دوسرے خیال کرنے والے رہیں گے، نہ بہن بھائی خیال کرنے والے رہیں گے، ایک ذات ہوگی جس کے سامنے انسان پیش ہوگا، اس دن ساری حالتیں اس سے ہوں گی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات. اس کو یہ غلطی کبھی نہ کرے کہ ان لوگوں کی وجہ سے اس کو ناراض کر دے، یہ ذرا سے اٹریکشن کے لیے اللہ کا حکم توڑ دے، یہ ذرا سے ہی کوئی اٹریکٹ کرے اس کے لیے اللہ کا حکم توڑ دے، ایسا کبھی نہ کرے، ایسا نہیں بنے. کوئی دل بھرنے کی صورت کی نہیں میرے لیے، کیسے ہو جائیں دنیا بھر کے حسین میرے لیے، اب تو ذوق حسن اپنا کہہ دیئے وہ کل بلند حسن. उन औरों के लिए खुशनाक नहीं मेरे लिए। ये ख्वाहिशात की कोई हद नहीं, कोई हद नहीं। कैसे पॉसिबल है कि सारी ख्वाहिशात इंसान की दुनिया में पूरी हो जाए? ये दुनिया इसकी नहीं है, आखिर इसलिए। इसलिए इंसान को अगर हुसन पसंद है तो उस हुसन बनाने वाले से अटैच हो जाए, अल्लाह ताला वो भी दे देगा जिसको चाहते हैं आखिर। इसीलिए जन्नत इसी का नाम है। ये सारे फिनोमेना को समझे, कभी जिंदगी इसलिए दाया ना करे। और ये सारी बात जो आज की है ये मुमकिन नहीं है इल्म हासिल किए बगैर। कुरान ना पढ़े और समझे कि सारी गाड़ियों से मिल जाएगी, सारी चीजें उस पर काबू कर लेगा, ये नहीं होता। कुरान को जिंदगी का साथी बनाए, पाठ बनाए, हदीस मुबारक पढ़े, कुरान पढ़े और अपने कोई गाइड ढूंढे, उससे मशवरा करे, मेरे गाइड करे, ये सारी चीजें। और साथ साथ एक बहन में बात है कि कई बार इंसान को बाउंड्री पता भी होती है, बाउंड्री पता होती है कि ये शरीयत की बाउंड्री है, ये ख्वाहिशात की बाउंड्री है, लेकिन कुवत नहीं होती। तो कई आते हैं कि मुझे पता है कि दोस्ती नहीं करनी, लेकिन मैं क्या करूं, कंट्रोलिंग। तो अब वो कंट्रोल कैसे पैदा होता है? तो उसको हदीस पाक में बता दिया गया कि हर चीज को साफ करने वाली एक चीज है इंसान को, साफ दिल को साफ करने वाली चीज अल्लाह का जिक्र है। और दूसरे हदीस में कहा गया कि इंसान के अंदर एक लोटर है, अल्लाह की जगह भी बनी आदम फसद, इंसान के अंदर एक चीज है, अगर वो समझती है तो वो समझता है, अगर वो बिगड़ती है तो वो बिगड़ता है, अल्लाह भी है कल जान लो उसका कल। तो कल को अगर इंसान संवार ले, वो कैसे समझती है? हदीस में बताया जिक्रुल्लाह, जिक्र की कसरत, तो इंसान के अंदर कुवत आ जाती है। फिर ये जितने मर्जी अटैक करने वाले लोग मौजूद हैं, इंसान अटैक नहीं होता, वो अल्लाह से अटैक होता है। निगाहें झुकाते से मजा आता है, निगाहें झुकती है उसको, लोग हैरान होते हैं एकदम निगाहें कैसे झुकाते, तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, आज भी पॉसिबल है। फिर जितने मर्जी पॉपअप हो नेट के अंदर, कभी इंसान उसको क्लिक नहीं कर पाता, लेकिन ये चीज करने से, मेहनत करने से हासिल होती है। इल्म और जिक्र करें, जिक्र सीखे, एक होता है स्वाद के लिए जिक्र करना, एक होता है कि इस बीमारी को खत्म करने के लिए उस पर जिक्र करना। ये जहन में रखें, कुरान पाक क्या कहता है? कुरान पाक कहता है एक जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों से कि ना महरम से नरमी से बात ना करना, ना महरम से नरमी से बात ना करो, क्यों? कि जिसके कल में मर्ज है वो तुमसे तमा लगा देगा। तो ये क्या कहा कि ये लोगों की डिजायर होती है, अट्रैक्शन होती है ना महरम की, ये कल्ब का मर्ज है। तो कल्ब के मर्ज को ठीक करना, जैसा जिसम के मर्ज को ठीक करने के लिए दवाई खाते हैं, तो कल्ब के मर्ज करने को ठीक करने के लिए भी दवाई है वो अल्लाह की याद। अल्लाह की याद क्या करूं जिससे कल्ब सही हो जाए? तो उसकी गाइडेंस ने मुझे बताया मैं क्या करूं। तो उसके लिए पांच चीजें बताई जाती हैं कि उस तस्वीर की पढ़े सुबह शाम, तलावत का मामूल बनाए, फिर हर वक्त ये सोचे अल्लाह ताला मेरे साथ, हर वक्त ये सोचे, इसे कहते मुकाम एहसान, क्या फील करना कि अल्लाह ताला मेरे साथ है, मुझे देख लें। और पांचवी चीज ये है कि फोकस होकर थोड़ा देखकर करना कि कुरान पाक कहता है वस्को रब्बक फी नफ्सिक, कि अपने अल्लाह को याद करो अपने दिल के अंदर। और दूसरी ये कहा वस्को रब्बक व तवक्कल इलैही तब्दीला, कि अल्लाह के इस्म को याद करो हर चीज से हट कर के। इन दोनों को अगर जमा करें तो ये बनता है कि थोड़ी देर फोकस होकर अपने कल्ब, स्पिरिचुअल कल्ब जो सीने में है उस पर फोकस करें, वो कहें तो अल्लाह का इस्म याद करें, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और देखें फिर उसके खिलाफ चंद दिन करेंगे तो इनाम अहम की अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी, फिर इंसान के अखलाक अच्छे हो जाते हैं, गुस्सा काबू में आ जाता है, ये सारी क्वालिटी जो लेकर हुई इंसान को हासिल हो जाती है। अचीवेबल टास्क है, अचीवेबल टास्क। एक नौजवानों को ये धोखा होता है शादी हो जाए सारे मसले हल हो जाएंगे, जहन में रखें ये ऐसा नहीं है। जब इंसान के अंदर बीमारी आती है तो बूढ़े लोगों को भी बीमारी लगी होती है, ये ना सोचे कि नौजवानी का मसला है, इसको ट्रीट करना पड़ता है, इसको सही करना पड़ता है। तो ये जिक्र करें और इल्म हासिल करें। उसमें ये सोच है कि हमारा भी एक वीकली बेटर प्लान होता है हर ट्यूजडे को, तो जिसकी इंशाल्लाह ग्रुप में अपडेट आ जाए करेगा, वो नमाजों के साथ तो चेंज होता रहता है टाइम आगे, तो वो सुनता रहे, एक घंटे का वो होता है वो सुने, तो ये जिक्र करें, ये दो चीजें भी वो कर ले, खुद इंप्रूवमेंट हम इंशाल्लाह अपने अंदर देखेगा, लेकिन रेगुलरिटी, शैतान क्या करेगा, रेगुलर नहीं होने देगा, नहीं नहीं कल कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे, और पूरा साल वो एक घर सुनता है, एक दिन बैठता है जिक्र में, चंद दिन बैठता है, इससे फायदा नहीं होता, कंटिन्यूस एफर्ट से फायदा होता है, कंटिन्यूस एफर्ट, कोई दवाई एक बार खाए दूसरी बार छोड़ दे वो फायदा नहीं देते। तो ये करें इंशाल्लाह ये सारी चीजें हल होगी। और आज जो कोई मैसेज दिए मुख्तसर तौर पर, जो कंप्लीट मैसेज नहीं है, यकीन बहुत बार पॉजिटिव मैसेज है, लेकिन जितने भी है उसको उसको समझे और जिंदगी में अप्लाई करे, खासतौर पर नौजवान और बड़े हैं सुन रहे हैं, और अपने बच्चों को इन लाइन के ऊपर गाइड करें। ये ना समझें कि बच्चे खुद ब खुद समझ जाएंगे, नहीं वो नहीं समझेंगे, उनकी गाइडेंस की जरूरत होती है, तो उनको गाइड करना बड़ों की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला हमें जिंदगी की हकीकत समझा दे, उसको कैसे गुजारना वो समझा दे, उसको आसान तरीके से गुजार कर अपनी आदत को बेहतर करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर के लिए जो बात अभी की कि दिल पे जिक्र होता है, उसकी थोड़ी देर कर लें, आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें और अपने सीने के अंदर बाएं जाने रूहानी स्पिरिचुअल तर्ज में उसमें फोकस कर लें और ये सोचें कि वो अल्लाह 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 कह रहे हैं, मैं उसको सुन रहा हूँ। करना कुछ नहीं है, ना जुबान से ना कान से, बस सोचना है, इमेजिनेशन है। उस तरह करें कि अल्लाह की रहमत आ रही है, जिसका कुरान में अल्लाह ने कहा बस तो रोनी और सुर तुम तो मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करता हूँ करूंगा, तो वही जो इंसान अल्लाह की याद में बैठता तो अल्लाह ताला उसको भी याद करते हैं और रहमत आती है अल्लाह की। तो थोड़ी देर खामोशी से ही कर लें। कोई दिल भरने की सूरत ही नहीं मेरे लिए, कैसे हो जाए दुनिया भर के हंसी मेरे लिए, अब तो गौके हुस्न अपना कहते यूं हो कर बुलंद, हुस्न औरों के लिए हुस्न आपनी मेरे लिए। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اے اللہ پاک کافی دونوں جہانوں کے مالک ہیں، خالق ہیں، تمام تاریخیں، تمام بڑائیاں، تمام حکمتیں، تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں آپ کے لیے ہیں۔ اے اللہ پاک آپ کا کتنا احسان ہے کہ جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو ہمیں زندگی کے ایک پہلو میں گائیڈنس ملتی ہے۔ اے اللہ پاک جوانی کیسے گزارنی ہے اس کے متعلق گائیڈنس، زندگی کی درمیانی حصہ کیسے گزارنا ہے، بڑھاپا کیسے گزارنا ہے، کیسے ایک دوسرے سے معاملات کرنے، یا اللہ پاک ہر چیز کی گائیڈنس ملتی ہے۔ لیکن یا اللہ پاک سستی کو تاہی ہماری طرف سے رہی، قسمت ہماری طرف سے رہی، ہم نے ساری عمر قرآن میں کھولا، آج بال سفید ہو گئے اور دل سیاہ ہو گئے، کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے دلوں کو بھی منور کر دیجئے۔ یا اللہ پاک اس قوم کی امت کے نوجوانوں کی حفاظت کیجئے، یا اللہ پاک جوانوں کی حفاظت کیجئے، یہ دور فتنے کا ہے، یا اللہ پاک انہیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائیے، ہماری اولادوں کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائیے، ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائیے، جان مال ایمان کے جو فتنے ہیں یا اللہ پاک کی رحمت سے، حیات کے جو فتنے ہیں اس کی اپنی رحمت سے بچا لیجئے۔ یا اللہ پاک ہمارے ایمان کو بچا لیجئے، ہماری حیات کو بچا لیجئے، ہماری اولادوں کی حیات کو بچا لیجئے، گناہوں کے مواقعوں سے محفوظ فرما لیجئے۔ یا اللہ پاک ہم کمزور ہیں، یا اللہ پاک ہم شیطان کا نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کو ہمارے اوپر حاوی ہونے سے بچا لیجئے۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے اس امت کے نوجوانوں کو، یا اللہ پاک کی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے یا اللہ صحیح روپ سے استعمال فرما لیجئے۔ جو گناہ ہم سے ہو گئے، ہمارے بچوں سے ہو گئے، نوجوانوں سے ہو گئے، اپنی رحمت سے سب کو معاف کر دیجئے، اپنی رحمت سے سب کو معاف کر دیجئے، اپنی رحمت سے سب کو معاف کر دیجئے۔ آنے والی زندگی کو گزری زندگی سے بہتر بنا دیجئے، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، یا اللہ رحمت والا معاملہ فرما دیجئے۔ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو اولاد صالح کے طلبگار ہیں ان کی ان کو لاد پاک نصیب فرما دیجئے، یاد پاک جو جسمانی بیمار ہیں ان کو جسمانی شفا نصیب فرما دیجئے، جو روحانی بیمار ہیں انہیں روحانی شفا نصیب فرما دیجئے، یاد جو مالی تنگی کا شکار ہے انہیں مالی وسعت نصیب فرما دیجئے، جو جس مسئلے میں اپنی رحمت سے خوش مسئلے سے نکال دیجئے، جو رشتوں کی تلاش میں انہیں نیک سارے رشتے نصیب فرما دیجئے، یا اللہ رحمت والا معاملہ فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرما، عافیت و ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائیے گا، عافیت کے ساتھ حشر کا معاملہ فرما کر بلا عذاب بلا حساب جنت کے دور نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پاک پوری امت اس وقت پریشان ہے، یا اللہ پاک امت کی پریشانی کا حل پیدا فرما دیجئے، اس کے اعمال کی بھی اصلاح فرما دیجئے، احوال کی بھی اصلاح فرما دیجئے، ہمارے والدین مشاہد سازہ کی صحت میں برکت پیدا فرما دیجئے، جو فوت ہو گئے اس کی مغفرت فرما دیجئے، جتنے ایمان والے مرد اور عورتیں فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک جو بھی کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگے خیر نصیب فرمائیے، جن شروع سے پناہ مانگے شروع سے پناہ نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پاک جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا اس میں معاونین جو ہے ان کو یا اللہ کے رحمت سے اپنا کل نصیب فرما دیجئے، اور یا اللہ جو آئے اور جو آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے سب کو یا اللہ پاک اس سے فیضیاب ہونے کی توفیق نصیب فرمائیے، سب کو ہدایت نصیب فرمائیے، خصوصاً ہمارے نوجوانوں کو یا اللہ ہدایت نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پاک کے رحمت سے جو پڑھا گیا جو سنا گیا قبول فرما لیجئے، جو غلطی کو تاہی ہوئی اپنے رحمت سے معاف فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔